حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سلسلہ مسائل کا حل. حضرت سیدی علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مبارک ارشاد حجت اللہ علی العالمین کے اندر ہے. آپ فرماتے ہیں جسے کوئی حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر اس کے بعد وہ دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت پوری فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مسئلہ مدنی چرخ کے ناظرین یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ نان ایشو کو ایشو بنا لیتے ہیں، ایشو ہوتا نہیں ہے، پرابلم ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کو پرابلم بنا لیتے ہیں. وہ لوگ جو اپنی زندگی کے اندر پرابلم جنریٹ کرتے ہیں، ایسے لوگ یہ یوں کہیں کہ پرابلمز کے اندر، مسائل کے اندر، پریشانیوں کے اندر گھرے رہتے ہیں. کسی عقل مند شخص نے ایک بات کہی کہ پرابلمز جو ہیں، مسائل جو ہیں، ان کو آپ دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے پرابلم کریٹ ہو جانا اور ایک ہے پرابلم جنریٹ کرنا. کریٹ ہونے میں اور جنریٹ کرنے میں ڈاکٹر صاحب کہا گیا کہ یہ فرق ہے. کریٹ تو وہ ہے کہ جو سرکمسٹانسز کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیجئے زندگی آپ گزار رہے ہیں تو کچھ سینیریوز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مسائل بن جاتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا پرابلم کریٹ ہو گیا. جیسے آپ نے کچھ کھانا کھایا، اس کھانے کے اندر کچھ پرابلم، کھانے جو ہے وہ ہائیجینک فوڈ نہیں تھی، تو وہ آپ کے سٹمک میں جائے گا تو آپ کے لیے یہ پرابلم کریٹ کر دے گا. ٹھیک ہے جی، یوں کہہ لیں آپ، یا کچھ اور آپ کہہ لیں، آپ مطلب کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نے سگنل توڑا اور آپ بالکل رائٹ ڈائریکشن پر جا رہے ہیں، بندے نے سگنل توڑا، تو اب وہ بندہ کیا کرے گا، آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، آپ کو ہٹ کر سکتا ہے، یا اور کم از کم ہٹ نہ بھی کرے تو پریشان تو کر ہی سکتا ہے. تو یہ ہے پرابلم کریٹ ہو جانا، اور ایک ہے پرابلم جنریٹ کرنا، یعنی بندہ خود اپنے لیے مسائل سے نکلنے کی بجائے اپنے لیے خود ہی مسائل جو ہے یہ بنا رہا ہے. تو ان دو باتوں کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟
ظاہر ہے پرابلم کریٹ ہو جانا یہ ایک نیچرل چیز ہے جو ہمارے زندگی میں جو ہے وہ روزانہ سطح پر ہوتی رہتی ہے، اور پرابلم کریٹ ہونا یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے، کریٹ کر لینا پرابلم کو، تو یہ بھی جو ہے وہ ہمارے کئی مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے، ان کی بھی زندگی کا ایک نیچرل حصہ ہوگا. تو پرابلم کریٹ ہم کیوں کر لیتے ہیں، اس میں بھی ظاہر ہے اس سلسلے میں چند بار اس پر کلام ہو چکا ہے کہ اگر ہماری مینٹل کیفیت یا مینٹل سٹیٹ یا ذہن کی کیفیت منفی ہوگی، یا ہم پریشان ہوں گے، کوئی اور پرابلم ہوگی اور ذہن اس طرف سوچ رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری انسان کی ایک فطرت ہے نا
جی،
کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے دو چار اور کی طرف توجہ کر لیتے ہیں.
صحیح.
تو ہو سکتا ہے کہ ریئل ایشو کوئی اور ہو، لیکن اس سے میں نمٹ نہیں سکتا فی الوقت، اور چار اور ایسی چھوٹی چھوٹی پرابلمز میں کریٹ کر لوں کہ یہ منفی ایک، یعنی کہ اس کو ایک ڈیفنس میکانزم ہم بولتے ہیں، لیکن یہ میچیور ڈیفنس میکانزم نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر گھر پہ جھگڑا کسی اور کے ساتھ ہو لیکن غصہ کہیں اور نکلے.
صحیح.
اب وہ جو جھگڑا ہوا ہے اس کا حل تو نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنا تھوڑا بہت کر کے ذہن کو تسلی دے لی کہ میں بھی جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہوں.
صحیح.
تو یہ اس کے بھی مختلف انداز ہو سکتے ہیں کہ پرابلم کریٹ کی ہے، ٹیمپریریلی میرا ذہن ادھر ڈائیورٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے بعد میں جو ہے وہ میں ریئل پرابلم کی طرف آ جاؤں. لیکن جس سینس میں آپ بات کر رہے ہیں، اور یہ ایکچولی منفی پہلو ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بالخصوص ایک دوسرے سے تعلقات کے حوالے سے ہم خواہ مخواہ میں جو ہے وہ پرابلم ہوتی نہیں اور اس کو کریٹ کر
بنا دیتے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. قبلہ نگران شدہ ہمارے ساتھ ہے. ایک مسئلہ جو ابتدائی طور پر جسے یوں کہیں کہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہنے والے کا کہنا یہ ہے, اسلامی بہن کا میسج ہے کہ میرے بچوں کی ابو رات کو 12 بجے اٹھتے ہیں اور رات کو 12 بجے اٹھ کے میرے بچوں کے ابو کو جو ہے وہ کھانا کھانا ہوتا ہے, تو میں کچن میں جاتی ہوں, جا کے کھانا وغیرہ بناتی ہوں, روٹی جو ہے وہ پکاتی ہوں اور وہ روٹی گرم روٹی لا کر کے اپنے بچوں کے ابو کو میں سرو کرتی ہوں. اب چونکہ رات کافی جو ہے وہ اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اور بے آرامی بھی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھنے کے بعد میں بعض اوقات جو ہے وہ سوتی ہوں, تو پھر میں جو آگے دیگر لوگوں کے ناشتے کا ٹائم ہے اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے میں اٹھ نہیں پاتی, تو اس کی وجہ سے جو گھر کے دیگر افراد ہیں وہ میرے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو سوئی رہتی ہے تو یہ اٹھتی نہیں ہے. تو وہ افراد جو اپنے میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کیوں نہیں سمجھاتے کہ بھی رات کو 12 بجے اٹھ کے کہنا بھی روٹی پکاؤ یہ کون سا ٹائم ہے, کون سا طریقہ ہے,
کس کی سائڈ لو, بیچ میں رہو,
مسئلہ ہے اس کا حل دیں.
دیکھیں بیسیکلی عورت کی ذمہ داری شوہر کی خدمت ہے,
صحیح,
اور اگرچہ یہ ایک انتہائی غیر فطری عمل ہے 12 بجے رات کو اٹھ کر اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا, لیکن اگر مثال کے طور پہ ان کی ڈیوٹی ہی یہ ہوتی ہے کہ رات کو 2 بجے کی ان کی ڈیوٹی شروع ہو رہی ہوتی ہے کام کاج کی اور 12 گھنٹے چلتی ہے, تو بھی کیا یہ عورت یہی شکایت کرتی کہ 12 بجے اٹھ کر مجھ سے روٹی مانگتا ہے؟
تو پھر تو شکایت بنتی ہی نہیں.
کیوں نہیں بنتی, کوئی کمانے جا رہا ہے,
صحیح
ہے نا؟ تو اصل میں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی حالت نہیں بدلنے کی کوشش کر رہا تو میں اس کی حالت کو ایسے ہی اپنے سر پر سوار کر کے کیوں اپنے لیے مسئلے پیدا کروں؟
واہ.
تو اگر مثال کے طور پر کوشش یہی کی جائے کہ آدمی نیچر کے مطابق اپنی زندگی گزارے, اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی سہولتوں کو بھی دیکھے, صرف خدمت کرنا مقصد نہیں ہوتا, رات میں اٹھ کر روٹی بنانا اور کھلانا یہ سب بھی ایک آزمائش و زحمت ہے ایک طرح سے دیکھا جائے. لیکن اگر عورت مثال کے طور پر یہ سوچتی ہے کہ یہ آزمائش و زحمت جو بھی میرے لیے ہے جب ہے اور میں شوہر کی خدمت کر رہی ہوں, تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ خوش دلی کے ساتھ کرے گی تو ثواب ملے گا, جب کرنی ہے تو پھر خوش دلی کے ساتھ کرنے پر اپنی ذہن بنائے. رہی بات صبح گھر کے دیگر افراد کے لیے, تو اب وہ دیگر افراد کو پھر آدمی سمجھائے گا بھائی یہ رات کو میں ہی اس کو اٹھاتا ہوں, اب یہ مطلب گھر میں جب آئی ہے تو یہ پورے گھر والوں کے لیے کھانا پکانے کے لیے, میں کوئی باورچی خانے کی ذمہ دار تو نہیں لایا شادی کر کے, تو اب میری ہی عادتوں کی وجہ سے یہ بیچاری اب کب سوئے گی؟ میرا اپنا ذہن یہی ہوتا ہے کہ جو بھی گھر میں اب یہ نا ایک سمجھے ایک بہو بھی ہے جو سوال کر رہی ہے, جس کی طرف سے سوال آیا ہے, بہو کے ساتھ سلوک مطلب ایک اچھا ہی ہونا چاہیے, یعنی اس کو بھی 7-8 گھنٹے کی نیند درکار ہے,
درست فرمایا,
اس کو بھی آرام اچھا, اب روز اگر 1-2 دن تو کر لے گی اٹھ کر,
جی
گھر والوں کو بھی کر لے گی,
جی
ریگولر نہیں کر سکے گی. اب ریگولر کرنے کے لیے اس کو اپنی نیند اور بہت سارا چینج جو ہے نا وہ کمپرومائز کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, کیونکہ ایک چیز ہے کہ آپ اس کو آؤٹ آف نیچر لے کے جب چلتے ہیں نا تو وہ آہستہ 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 آپ کو ڈاکٹر کا راستہ دکھا رہی ہوتی ہے,
صحیح.
تو یہ چیزیں ہیں, میں فی الحال اسلامی بہن کو ہی مشورہ دوں گا کہ اب جو بھی حالات ہیں اس پر شکوہ کرنے کے بجائے, شکایت کرنے کے بجائے خوش دلی کے ساتھ شوہر کی خدمت کرے, اور دیگر افراد کی بھی اگر خدمت آئی ہے اس کے ذمے فار ایگزامپل, تو وہاں بھی خوش دلی پیدا کرنے کی کوشش کرے, اور چونکہ اس کے دو میں اس کو فوائد کی طرف اسلامی بہن کو بلا رہا ہوں, اگر یہ بد دلی کے ساتھ کرے گی خوش دلی کے ساتھ نہیں کرے گی, حالات نہیں بدلنے سے, وہ رات کو اٹھ کر ہی کھانا مانگیں گے, وہ صبح ان کے لیے وہ کرنا پڑے گا, مثال دی دیجیے ٹھیک ہے, لیکن نہ ثواب مل رہا ہے نہ مطلب آپ کو کسی طور پر سکون اور چہرہ قرار مل رہا ہے،
ریلیف بھی نہیں مل رہا، صحیح
ٹھیک ہے نا. تو آپ جب وہ نہیں بدل رہا تو آپ اپنی عادت کو بدل کے کم از کم خود کو تو کمفرٹیبل زون میں لے جائیں،
کیا بات،
ریلیف پوزیشن میں لے جائیں اور ثواب کی صورت میں لے جائیں اور پھر اللہ کی حضور دعا کی صورت میں لے جائیں کہ اللہ کریم حالات بدل دے اور آپ کے لیے وہ وقت شروع ہو جائے جو ایک سکون کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وقت ہے. کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے اپنے سلمان بھائی کہ انسان کی قدر ہو جاتی ہے، قدر کروانے کے لیے کام نہیں کرنا ہوتا، لیکن اگر آپ مخلص ہیں نا تو آپ کی ایک نے ایک دن اللہ کی رحمت سے قدر ہوگی.
سبحان،
پورے پورے معاشرے میں، پوری پوری مملکتوں میں، پوری پوری قوموں میں
جی
ایک فرد کی قدر ہو جاتی ہے، یعنی کروڑوں میں بھی ایک فرد قدر والا بن جاتا ہے اپنی کمپرومائز کی وجہ سے، سیکریفائس کی وجہ سے، یا اپنی کسی بھی ایمبیشنز کی وجہ سے، یا اپنی کسی بھی مقصد کی وجہ سے،
صحیح،
یا اپنی کسی اسٹرگل کی وجہ سے. جب کروڑوں میں ایک شخص قدر والا بن سکتا ہے تو آپ تو دس آدمیوں میں رہتے ہیں یار،
صحیح
ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمت سے کام لینا چاہیے، میں یہی عرض کروں گا.
ٹھیک ہے، یہ تو اس کا جواب ہو گیا. دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور سچ اور جھوٹ کا جو ہے وہ اس کا فرق کرنا ہوتا ہے، دو چیزیں ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں ہم فیصلہ کرتے ہوئے کیا اپنے ذہن میں رکھیں. یہ برادری کا مطلب جو برادری کے بڑے ہوتے ہیں نا عمومی طور پہ، ان کی طرف سے یہ ایک بات جو ہے وہ موصول ہوئی ہے کہ ہمیں فیصلہ، برادری کے بڑے لوگ آپ کو پتا ہے فیصلے کرتے ہیں، طلاق کے فیصلے بھی کر رہے ہیں، تو لین دین کے فیصلے بھی کر رہے ہیں، تو جائیداد کے فیصلے بھی کر رہے ہیں، تو وراثت کے فیصلے بھی کر رہے ہیں، یعنی اس برادری کے اندر کوئی بھی ایشو ہے تو اس کا فیصلہ وہ مخصوص 5, 6, 8, 10 افراد ہیں، یہ لوگ ہی کریں گے. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کیا سجیشن دیں گے.
دیکھیں اس میں شریعت نے جو ہے نا سلمان بھائی
جی
ظاہر پر ساری چیزیں موقف کی ہوئی ہیں،
صحیح،
اور ہمارے یہاں شریعت مطہرہ میں قسم اور گواہ یہ دو بنیادی معیار بنائے گئے ہیں مسائل کے حل کے لیے بھی، چاہے وہ کورٹ کا معاملہ ہو، عدالتوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپس کا معاملہ ہو. تو اس میں گواہ اور یمین جس کو کہتے ہیں نا قسم، تو اب یہ کہ اس میں بات یہ مجھے آپ کو عرض کروں، یہ اب جب سوال کر رہے تھے سلمان بھائی تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آیا انہوں نے خود بھی فیصلہ کرنے کے حوالے سے اپنی رہنمائی لی ہوئی ہے کہ بھائی ہم فیصلہ کرنے کے قابل ہیں بھی کہ نہیں ہیں. عموماً برادریوں میں کمیونٹیز کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں، مگر یہ اپنے گھر میں دو بچوں کا فیصلہ بھی بیچارے کے پاس نہیں کر سکتے. جو اپنے گھر کے چار افراد کے فیصلے کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یہ برادریوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فیصلہ کرنے والے کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے والے کے شرعی احکام کیا ہوتے ہیں، یہ ضروری ہے. یہ کتابیں ملی ہوئی ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے فیصلوں پر کتابیں موجود ہیں، اور یہ اور خود مقتت المدینہ کا بھی ایک رسالہ موجود ہے فیصلے کے مدنی
روشن فیصلے.
نہیں وہ الگ ہے، اچھا یہ الگ ہے وہ الگ ہے، فیصلے کے بارے میں بس ایک کتاب رسالہ الگ ہے.
ٹھیک،
تو وہ دیکھے اور پھر کس کے لیے قسم ہے اور کس کے لیے گواہ ہیں،
واہ
یہ اس کا تعین ہونا ضروری ہے. آپ کو دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ پھر اگر وہ سچ نہیں بول رہا لیکن اگر وہ قسم لے لیتا ہے، اس طرح کی صورت ہے کہ وہ گواہ پیش کر دیتا ہے، گواہ جھوٹ بول لیتے، تو جو فیصلہ کرنے والا نا اس کو ظاہر پر فیصلہ کرنا، اس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے عند اللہ، ایک ہوتا ہے عند الناس. تو اب وہ عند اللہ سچا ہے جھوٹا ہے اس کا فیصلہ اپنے رب کے اوپر چھوڑ دیں، لیکن جو ظاہر کے اندر جو بھی سامنے آئی ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو یہاں مجھے وہ روایت کا خلاصہ، منو ان روایت کے لفظ یاد نہیں آ رہے، مگر اس کا خلاصہ یہ کہ تم میں سے کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ لے لیتا ہے مگر وہ اپنے لیے انگارے جمع کر رہا ہوتا ہے، یعنی ظاہر پر فیصلہ کرنا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن شریعت ہوتے ہیں اسلام کے تعلیمات کو پہنچانا اور ایک امت تک ایک اسلام و دین کی بات پہنچانی ہے کہ یہ ہے, تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے, کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گھر میں وائی فائی کنیکشن لگا ہوا ہے, سارے یوز کرتے ہیں, کچھ باہر کے بھی یوز کر لیتے ہیں, تو اس کو کٹوانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی فرد اس کو کٹوانے پہ راضی نہیں ہے. سارے کہتے ہیں ہم نے یوز کرنا, اب دیں اس کنیکشن کو کیسے کٹوایا جا سکے جبکہ سارے مخالفت کر رہے ہوں.
دیکھیں آپ کا کام, آپ پہلے تو آپ کے گھر میں جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے, آپ گھر کے سربراہ ہیں یا درمیانے لیول کے ہیں یا اور اس سے نیچے ہیں, ایک تو یہ دیکھ لیا جائے. تبلیغ کا کام تبلیغ پہنچانے کا نہ کہتے ہیں, آپ تبلیغ کریں آپ پہنچا دیں, اور اس کے جو بھی نقصانات اگر آپ کے پیش نظر ہے تو نقصانات بتا دیں. ہر کوئی بیٹھ کر وائی فائی کا ناجائز استعمال کر رہا ہو یہ ضروری نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. ہمیں بدگمانی سے بھی خود کو بچانا ہے. البتہ اگر آپ کے سامنے اس کے سائیڈ ایفیکٹ موجود ہیں, اور زیادہ تر سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں تو موجود ہیں, تو آپ اپنے یہ سمجھا دیں, اور سمجھانے کے بعد آپ نہ کریں, یہی ہو سکتا ہے کہ آپ خود کو روک لیں, تو آپ کا کام پورا ہو گیا. حتیٰ کہ اگر عورت بے پردگی کرتی ہے بیوی, اور شوہر اس کو مقدور بھر, جس کو کہتے ہیں طاقت بھر, اگر اس کو سمجھاتا ہے, اس کی اصلاح کرتا ہے, جو شرعی تقاضے پورے کرتا ہے, تو وہ اب اس کی گرفت نہیں ہے. اسی طرح باپ کی گرفت نہیں ہے, ماں کی گرفت نہیں ہے, اگر یہ پروسیجر سے گزرتے ہیں جو میں نے عرض کیا. تو اللہ کی کروڑ رحمت ہے پیارے اسلامی بھائی کہ اس رب کریم نے ہمیں مقدور بھر کا ایک ایسا اصول عطا فرمایا ہے کہ اس میں اتنی آسانی ہے, یعنی انسان ہلکان نہیں ہوتا.
سبحان اللہ.
تو وہ مقدور بھر تو یہ ہے. ہاں پریشان ہونا, ان کے لیے غمزدہ ہونا, یہ ایک الگ ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار کے ایمان نہ لانے پر جس طرح غمزدہ ہوتے تھے, تو میرے آقا کو تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں تسلی عطا فرمائی تھی. اور دوسری بات, ہمارا کام پہنچانا ہے, وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام صاف صاف پہنچانا ہے. ہم آپ پہنچائیں, اگر کوئی ایسی غلط چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہے تو کوڑے جو بھی تبلیغ کرتے ہیں نا, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, میں ان سب کے لیے تین باتیں ضرور کروں. دیکھیں, ایک مبلغ کو, نیکی کی دعوت دینے والے کو, اصلاح کرنے والے کو, یہ کم از کم تین باتیں ضرور یاد رکھنی چاہیے. نمبر ایک, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا. اگر پتا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے, میں اس کو سمجھاؤں گا تو مان جائے گا. اب اس کو سمجھانا, اس کو روکنا, اس کو تبلیغ کرنا, نیکی کی دعوت دینا, گناہوں سے روکنا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات, مانے گا کہ نہیں مانے گا پتا نہیں ہے, تو افضل یہ کہ دے دے. تیسری بات, روکوں گا تو فتنہ کرے گا, لڑے گا, جھگڑا کرے گا, مسائل پیدا ہوں گے, تو ترک کرنا افضل ہو جاتا ہے, چھوڑ دے. اس دین فتنے کو پسند نہیں فرماتا. تو یہ ہے. الحمدللہ کئی ایسے گھر ملیں گے آپ کو, میں ساتھ ساتھ ایک نیکی کی دعوت میں بھی دیتا ہی چلوں کہ کئی گھر ایسے ملیں گے جو الحمدللہ جن کے گھروں میں وائی فائی نہیں ہے, اور میں ذاتی طور پر اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ گھر میں یہ نہیں ہونا. میرے اپنے گھر کے اندر وائی فائی نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرے گھر میں ایک ہی موبائل ہے جو میری فیملی ہے, بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں جو میری فیملی ہے. تو ہمارے گھر میں ہم نے یہ وائی فائی اور یہ ساری چیزیں یہ نہیں رکھا, تو الحمدللہ یہ اچھا. پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ گھر کے تعاون سے ہوتا ہے. گھر والے جب تعاون کرتے ہیں, وہ مطلب کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ نفس سب کے ساتھ ہوتا ہے نا, تو جب آپ سمجھاتے ہیں, خوف خدا دلاتے ہیں, کسی فتنے کا خوف ہو تو بتاتے ہیں, اور اس سے کیا کیا نقصان بتاتے ہیں, گھر والے کمپرومائز کرتے ہیں, آپ کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں, تو الحمدللہ یہ چیز پھر گھر میں آپ لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں.
مرحبا.
تو جتنا سمجھانے سے کام کریں, لڑائی جھگڑا نہ کریں, میرا یہی مشورہ, لڑائی جھگڑے نہ کریں, سمجھائیں, اور گھر والوں کو چاہیے کہ وہ تعاون کریں, سپورٹ کریں, تاکہ ان فتنے سے ہم اپنے گھر کو اور گھر والوں کو بچا سکیں. ورنہ وائی فائی کے ذریعے لوگ فتنوں میں پڑ جاتے ہیں. موبائل کے ذریعے بھی اگر موبائل میں بھی اگر نیٹ ہے تب بھی اس میں بھی فتنے کے پڑنے, وہ اصل تو انٹرنیٹ ہے تو فتنے کا پڑنے کا تو اس میں بھی اندیشہ ہے.
جی
اب اللہ کرے کہ ہم خود کو اور اپنے تمام گھر والوں کو بچانے میں کہ جس حد تک کام اللہ میں کامیابی نصیب فرمائے.
آمین.
کو انفسکم و اہلیکم نار و وقود الناس والحجارہ, اس حکم پر عمل کرنے کی ہر اسلام بھائی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے.
ٹھیک ہے, کال شامل کیا, اب میسج انشاءاللہ اس کے بعد پھر کال کی باری آئے گی. ان کا کہنا ہے, اسلامی بہن کا میسج ہے کہ میرا بیٹا ہے جو بیمار ہے اور رات کو یہ ہنستا رہتا ہے, اس کا بہت علاج کروایا ہے, علاج کروا کروا کر ہم تھک چکے ہیں, یہ رات میں سوتا نہیں ہے, ہنستا رہتا ہے, چار سال تک ٹھیک تھا, پھر اس کو بخار ہوا, اس کے بعد پھر اس کی یہ کیفیت بن گئی ہے, مجھے بتائیں میں کیا کروں.
میڈیکل ایشو لگتا ہے تھا رہے. واللہ والا. ڈاکٹر صاحب
عمر انہوں نے بتائی نہیں ہے تو کلیئرلی اگر رات کو نہیں سو,
پانچ سال کم و بیش میرا خیال ہے
جی, اس میں پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بیہیویئر ایشو یا ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر لگتا ہے, تو یہ جو ہے وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک کروا لے.
ڈاکٹروں کو تو کہتے ہیں ہم نے بڑا چیک کرایا,
پانچ سال کی عمر بتا رہے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ اتنی سی انفارمیشن پر تشخیص کرنا تو مشکل ہے, لیکن کیا ہے کہ بعض ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اب دوائی یا اس کے ذریعے علاج نہیں ہوتا, لیکن آپ کو بیہیویئر مینج کرنے کے حوالے سے اسکلز کا ہونا ضروری ہوتا ہے, اور اس حساب پر پھر یہ مشورہ لے لیں کہ بھئی ان کو اس بچے کا بیہیویئر مینج کرنے کے حوالے سے کیا کرنا ہے.
کو ایزی کر دیں
جی, جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ غصے میں آ گیا نا, ہم یوں ایک مثال لیتے ہیں, اب غصے میں آ گیا تو پیرنٹس اگر ڈائریکٹلی اس کو روکیں گے اس غصے کی حالت میں تو کام بگڑے گا. اب بچہ چاہے نارمل ہے یا اب نارمل ہے, اب بچہ یہ جو غصے میں آیا ہے اب اس کے پیچھے اس کی کچھ نیڈز ہیں, ضروریات ہیں, یہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں, ضروریات بھوک ہو سکتی ہے, پیاس ہو سکتی ہے, ٹوائلٹ کی حاجت ہو سکتی ہے یا کچھ اور حاجت نیڈ ہو سکتی ہے. جب یہ نیڈز پوری نہیں ہوتی نا تو یہ ہمیں پھر ایموشنز اور ایموشنز دلاتی ہیں, ہمارے جذبات وہ ابھرتے ہیں اور ہم پھر ایک پرٹیکولر بیہیویئر کی طرف جاتے ہیں کہ جب نیڈز پوری نہیں ہو رہے ہیں. اب پیرنٹس کو چاہیے کہ اتنا علم ہمیں ہو کہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا روتا ہے, ماں کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بھوکا ہے یا اس نے ناپی جو ہے وہ اس کی چینج کرنے کی ضرورت ہے یا پیٹ میں درد ہے, تو کیسے بلا بولے ماں کو پتا چل جاتا ہے. یوں ہی جب بچے اس طرح کے بیہیویئر پرابلمز کرتے ہیں تو پیرنٹس کو تھوڑی توجہ دینی چاہیے, کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن چینج ہو جاتی ہے نا کہ یہ بڑا ہو رہا ہے تو اب اس کا جو اقوال اور فعل ہیں وہ بدلنے چاہیے, لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی اور وہ جسم یا عمر تو بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن ذہنی طور پر وہ اسی دو تین سال کی عمر کے ہیں, تو پیرنٹس کو اس میں سمجھنا چاہیے کہ یہاں بچے کی کون سی حاجت ہے جس کو ہم نے پورا نہیں کیا. تو جب حاجات کا پتہ چل جائے گا, ایک پیٹرن ڈیولپ ہو جائے گا, تو اب آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے ہی آپ ایسی چیزیں کریں گے کہ بچے کو وہ بیہیویئر کرنے کی حاجت ہی نہ پڑے. اب اس میں ہر کیس بائی کیس بیسس پر ایک تفصیل ہے, تو کئی ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اس طرح بچے کے بیہیویئر کو پیرنٹس کو مینج کرنا آنا چاہیے.
جی
روحانی علاج.
جی میں یہاں ایک اور بات ابھی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے شاید انہوں نے اپنے بچے کے جو اس کا پرابلم ہے اس کے پرابلم کے حوالے سے, یعنی ہر ڈاکٹر کیا اس پرابلم کو علاج کر سکتا ہے, جیسے ہم سنتے ہیں شورا سنتے ہیں جی یہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, یہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, یہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, لیکن ان کو سائیکولوجیکل جو ہے جسے یوں کہیں کہ اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی یا اس میں خاص جسے بولے مہارت یہ نہیں ہوتی, تو یہ بھی کیا اس میں ایشو ہو سکتا
ہے؟ یہ بھی بالکل دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہماری سب سے بنیادی تو یہ سٹیپ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے جنرل فزیشن کو دکھائیں.
ٹھیک ہے,
بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جسمانی بیماری ہوتی ہے جس کا یہ ریزلٹ نکل رہا ہوتا ہے.
ٹھیک,
اب جب جنرل فزیشن اپنے بلڈ ٹیسٹ اور یہ چیک کر لے اور اسے پتا چلے کہ بھائی مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی, اب وہ جنرل فزیشن ان کو رہنمائی کرے کہ بھائی اب آپ جائیں, مثال کے طور پر بیہیویئر پرابلم ہے تو یا تو کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس بھیجیں گے یا سائیکائٹرسٹ کے پاس بھیجیں گے. سائیکائٹرسٹ میں بھی آگے جو ہے مختلف شعبے ہوتے ہیں. پہلے جنرل سائیکائٹرسٹ ہوتا ہے, اب اگر اس کو لگے کہ بھائی مثال کے طور پر اس کے ساتھ جو ہے وہ اوٹیزم ہے, اوٹسٹک ڈس آرڈر ہے, یہ ایک ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے, اب یہ جنرل سائیکائٹرسٹ بھی اس میں ماہر نہیں ہے, یہ آگے سب اسپیشلٹی ہوتی ہے جو پرٹیکولرلی ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کے حوالے سے سائیکائٹرسٹ اس کا اسیس کرتے ہیں اور اس کی ٹریٹ کرتے ہیں. تو یوں کس اسپیشلسٹ کے پاس آپ گئے بالکل بہت ضروری ہے, اور اگر جنرل فزیشن سے یہ کام نہیں چل رہا تو اب آپ کسی ماہر نفسیات, اور وہ بھی وہ ماہر نفسیات کے جو بچوں کے ڈس آرڈرز کے حوالے سے جو ہے وہ اسپیشلائز کرتا ہو.
ایسی بیماری کہ جس میں دوائی کی حاجت نہیں ہے وہاں والدین کو بہت بڑا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. یہ میں والدین سرچ کر رہا ہوں, بعض جگہوں پہ بچوں کو دوائی کی حاجت نہیں ہو تو ان کو دوائی کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے. میکسیمم میڈیسن سے دوائی سے اوائڈ کریں, میکسیمم اوائڈ کریں. اگر بچے کے کھلانے پلانے کی احتیاطوں کی وجہ سے, رویے کی تبدیلی سے, حالات و ماحول کی تبدیلی سے اگر آپ کسی چیز کو کنٹرول کر سکتے تو ضرور کیجئے گا. میری ریکویسٹ یہی ہے فائنلی کہ خود کو کسی بھی طرح کی میڈیسن سے, دواؤں سے حتی الامکان بچانے کی کوشش کیجئے گا. تھوڑا دم اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں تو فورنلی میڈیسن پر جانے کے بجائے, جیسے سر میں درد ہوا فوراً دوائی لے لی, دوائی نہ لیں, سبب کو دیکھیں کہ کس سبب سے ہوا, تھوڑا انتظار کریں, سبب کو دور کریں, دوائی نہ لیں. دوائیوں کے اتنے سائڈ افیکٹ, اب تو میڈیکل خود کھول کھول کر سائڈ افیکٹ دے رہی ہے, خود میڈیکل دائر, یہ ایلوپیتھک والے خود ابھی اپنے ایلوپیتھک کی دواؤں کے سائڈ افیکٹ بیان کر رہے ہیں کہ ماضی کی دواؤں کے یہ نقصانات. اب کئی کئی سال ہو گئے دواؤں کو آئے ہوئے مارکیٹوں میں, تو اب نئی دوائی بھی آنی ہے, پرانی دواؤں کے سائڈ افیکٹ آئیں گے تو نئی دواؤں کو قبولیت کا درجہ بھی ملے گا. پتا نہیں کیا کیا پیچھے سائنس ہوگی, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اپنے اندر کانفیڈینس ڈیولپ کریں پلیز, اور حالات اور واقعات وہ فزیکلی حتی الامکان میں کہوں گا کوشش کریں کہ دواؤں سے درگزر کرتے ہوئے اپنے علاج کی طرف جائیں, تو انشاءاللہ آپ کو خوب پھلوں کا علاج کر لیں, سبزیوں کا علاج کر لیں, یعنی وٹامن, وہ کہتے ہیں ملٹی وٹامن ٹیبلٹ کھانے کے بجائے ملٹی وٹامن, اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں دیگر ہیں, غذائیں ایسی ہیں جو واقعی ملٹی وٹامن سے بڑھ کر کام کر رہی ہوتی, اس کی طرف چلے جائیں. میڈیسن سے بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ کو, پلیز پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں, دواؤں سے خود کو بچائیں. دودھ کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے, دودھ کے ذریعے کریں, پھل کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے, پھل کے ذریعے کریں, سبزی کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے, سبزی کے ذریعے کریں, پرہیز کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے, پرہیز کے ذریعے کریں. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ایک بچے کے حضور میدے کا مسئلہ ختم نہیں ہو رہا تھا, یہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر اچھا مل گیا, ڈاکٹر نے علاج کیا دیا پتا ہے, ڈیری پروڈکٹ سے اپنے بچے کو بچائیں, یعنی جو بھی غذائیں دودھ سے بنتی ہیں نا, جو بھی چیز اس سے بچائیں. ہم نے ڈیری پروڈکٹ بند کر دی اس بچے کی, میرا خیال ہے دو تین مہینے ہم نے ڈیری پروڈکٹ, یعنی کہ بسکٹ بھی ڈیری پروڈکٹ ہے, بسکٹ میں بھی دودھ ہے, جس چیز میں دودھ ہے اس سے بچے کو بچائیں. اس کے میدے نے دودھ قبول نہیں کرنا تھا, یوں سمجھیے, تو ہم نے ڈیری پروڈکٹ بند کر دی. دو تین مہینے کا مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم نے پرہیز کی تھی, الحمدللہ برسوں گزر گئے, اس کا پرابلم نہیں ہے.
کیا بات, ماشاءاللہ.
دوائی نہیں, دواؤں سے حتی الامکان خود کو بچانے کی کوشش کریں. یہ میں آپ کو سمجھے کہ کئی مسائل کا حل, کیونکہ موضوع یہ ہے نا, کیونکہ وقتی طور پر میڈیسن سے فرق پڑ جاتا ہے, لیکن میڈیسن نے اپنے کسی اور طرف کوئی نہ کوئی اس کے سائڈ افیکٹ قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں, جن کا شاید آگے جا کر اللہ نہ کرے کوئی اس کا مطلب کہ ہمیں اور ایک اور مسئلے کا سامنا کرنا پڑے. لہذا میری درخواست بار 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 شاید ہر بار یہی رہے گی, حتی الامکان ضرور یاد رکھیے گا, جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دواؤں سے روکنے کی بچانے کی کوشش کیجئے, فزیکلی کانفیڈینس یوز کر کر اور پرہیز کر کے اور پھلوں اور سبزیوں وغیرہ کے ذریعے اور اس طرح غذاؤں سے بچ کر کہ جو نقصان دے سکتی ہیں, اپنے آپ کا علاج کریں, ڈاکٹر سے بھی آپ انشاءاللہ بچے رہیں گے یعنی دور رہیں گے, اور دیگر چیزوں سے بھی اللہ جا دور رہے گا. روحانی علاج کو بالکل اپنے, کیونکہ روحانی علاج کے دو فائدے ہیں, ایک تو بیماری دور کرتا ہے پھر روح کو مضبوط کرتا ہے. کیونکہ روحانی علاج کے فائدے اللہ کا ذکر کریں گے آپ, اس کے حبیب کو یاد کریں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, تو اس طرح کی چیزوں سے مطلب اس کا روحانی علاج کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. دواؤں کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے, روحانی علاج کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. بہت زیادہ یہ کہ اگر وہ بیماری یا وہ پریشانی اس کا ورد یا کچھ کر کے دور نہ بھی ہوئی تب بھی اس کے کئی چیزوں کے فوائد اور ثواب کی صورتیں بن سکتی ہیں.
روحانی علاج کا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے سب کہ بظاہر اگر مریض کو ایسا لگے نا کہ میرا یہ مرض ختم نہیں ہو رہا, لیکن الحمدللہ عزوجل روحانی علاج کی برکت سے وہ مرض بڑھنے سے وہ رک جاتا ہے, یعنی بڑھ نہیں رہا ہوتا. اگرچہ رک گیا تو یہ بھی تو فائدے کی ایک صورت ہے, اگرچہ ختم نہیں ہوا وہ مرض اپنے وقت پر ہی آ کر ختم ہوگا, تو یہ بھی الحمدللہ عزوجل فائدے کی ایک صورت ہے. یہ تو میسج آیا تھا بچے کے حوالے سے کہ بچے کی عمر 5 سال ہے, رات کو نیند نہیں آتی اور اس طرح کی کیفیت بیان کی تھی. تو اس حوالے سے ایک مخصوص وظیفہ میں عرض کرتا ہوں, تو سرپرست کو چاہیے, چاہے تو جنہوں نے میسج کیا ہے وہ خود اس وظیفے پر عمل کر لیں, یا گھر کا کوئی فرد ایسا فرد کہ جس کے تلفظ درست ہوں, کیونکہ روحانی علاج میں قواعد و مخارج کی درستی بہت زیادہ ضروری ہے. وظیفہ سماعت فرما لیجئے, آپ نے صبح و شام 2 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. سورة الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیں, سورة الاخلاص 3 مرتبہ, سورة الفلق 3 مرتبہ اور سورة الناس 3 مرتبہ. قرآن پاک کی پہلی سب سے سورت سورة الفاتحہ اور آخری تینوں سورتیں, تینوں کل سورہ اخلاص, سورة الفلق اور سورة الناس, یہ پڑھ کر آپ اپنے بچے پر دم کیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل آپ کے بچے کی طبیعت بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. اپنا اعتقاد مضبوط رکھیے گا, یقین کامل رکھیے گا, اور اس امید پر, اس روحانی علاج پر عمل کیجیے گا کہ یہ وظیفہ, اس کی برکت سے میرے بچے کو فائدہ ہوگا ہی ہوگا. اعتقاد کی مضبوطی ہوئی تو انشاءاللہ عزوجل فوائد اس کے.
سورہ فاتحہ ہے نا, سورہ فاتحہ, اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں
جی,
اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. ابھی ایک مریض کو میری معلومات میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں, ابھی ایک مریض کو پیشاب اس کا بیچارے کا بند ہو گیا اور پیشاب نہیں آ رہا تھا, اور گھنٹوں گزر کے پیشاب نہیں آ رہا تھا, تو اس کو پانی میں, تھوڑے سے پانی میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا گیا. میرا خیال ہے پانی پینے کے 1 منٹ کے اندر اندر اس کا پیشاب ریلیز ہو گیا.
سبحان
اللہ, اتنی مطلب پیاری برکت ہے سورہ فاتحہ میں. الحمدللہ.
سبحان اللہ. روحانی علاج کے حوالے سے میں بھی تھوڑا سا اس کو اگر یعنی کہ نفسیاتی طور پر یا سائیکولوجیکلی اگر میں اس کو انڈورس کروں, تو بہت ساری بیماریوں میں نا ہمیں ہمت چاہیے ہوتی ہے, ہمیں امید چاہیے ہوتی ہے. امید اور ہمت جو ہے نا, یہ ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے. تو بالخصوص جو ہے نا, اگر ہمارا اوراد اور وظائف پر یقین کامل ہوگا تو اس کا ہمارے مائنڈ پر بھی اثر پڑتا ہے, ہمارے امیون سسٹم پر بھی اثر پڑتا ہے, ہماری سوچوں پر بھی اثر پڑتا ہے. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہم ٹو مچ جو ہے وہ نا امیدی کی طرف چلے جاتے ہیں, یہ بھی ایک منفی سوچ ہے. اب اس سے چھوٹی چھوٹی بات بھی ہمیں بڑی بڑی لگے گی, اور جس میں جو ویسے ہمارا نارمل بچہ کرتا ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہ ہوتی, لیکن کیونکہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور وہ کر رہا ہے تو وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پرابلم ہے. تو اگر روحانی علاج پر یقین ہو اور یہ کروایا جائے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ہمارے ذہن میں مثبت سوچیں آئیں گی اور پرابلم کم لگے گی, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہتری آئے گی.
جی کال
باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ایک پروفیشنل جیلسی کا ماحول دیکھا جاتا ہے, یعنی ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے افراد بعض اوقات ایک دوسرے کی ترقی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے, اپنی سیلری کو اس کی سیلری سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے کام کو اس کے کام سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات تو اس حد تک گر جاتے ہیں کہ جس سے جیلسی ہوتی ہے اس کے بہت مائنر ایشوز کو بڑا سیویئر اور میجر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اگلا بندہ اس کی نہ مخالفت کر رہا ہوتا ہے نہ ان کی کاٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، نگرانی شورا اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں.
اس کو پروفیشنل جیلیسی کہتے ہیں. اب یہ اللہ کی پناہ، یہ کسی کو یہ بیماری لگ جاتی ہے جس کو ہم حسد کہتے ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ بیچارہ، اس کی اصل میں یہ ہوتا ہے کسی کی ترقی کے ساتھ اس کی جیلیسی کا لگ جانا، یا اس کی نعمتوں کے ساتھ اس کی جیلیسی کا لگ جانا. جیسے جیسے نعمتوں میں اضافہ ہوگا نا، ایسے ایسے اس کے حسد میں اضافہ ہوگا. اب جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا، اس کو پریشان نہیں ہونا، بلکہ اس کو اس بیچارے کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ تو لے لے گا. آپ کو یہ لگے نا یار یہ میرے ساتھ یوں کر رہا ہے، تو یاد رکھیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح حسد کی ایک حکایت میں یہ بیان کیا ہے کہ جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر، جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کو برائی کے سپرد کر دے. یعنی ایک دیوانہ ٹائپ کا آدمی تھا، بادشاہ کے پاس اس کی بڑی ایک وہ تھا، بادشاہ اس کو بڑی اہمیت دیا کرتا تھا. تو بادشاہ کا جو وزیر تھا نا، یہ اس کو اس سے حسد ہو گیا کہ یار یہ دیوانہ ٹائپ کا آدمی ہے، بادشاہ اس کو خود اس سے قد سے زیادہ ہی اس کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے. اور وہ جب بھی آتا تو ایک آواز لگاتا دربار میں، جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر، جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کو برائی کے سپرد کر دے، برائی کے حوالے کر دے. تو یہی بولتا رہتا. ایک دن اور وزیر کو چونکہ سے حسد ہو گیا تھا، ایک دن وہ دربار میں جا رہا تھا تو وزیر نے اس کو بولا یار آج میں تیری دعوت کرتا ہوں. تو اسے دعوت کی اور دعوت میں سے خوب اس کو وہ لہسن اور پیاز وغیرہ کھلائی، جسے منہ میں ہو جاتی ہے سخت بدبو. اب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا کھانا وانا کھا کر. تو اب وہ جیسے دربار میں گیا تو اس سے پہلے وزیر پہنچ چکا تھا بادشاہ کے پاس. تو بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، آپ جو اس کو اتنی اہمیت دیتے ہو یہ تو آپ کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتا، کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے. بولا یوں بول رہا ہے؟ ہاں بولا بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے. اور آپ دیکھ لینا یہ آپ کے پاس آئے گا ناک پر ہاتھ نہ رکھے تو بولنا، یہ یوں ہاتھ تک کرتا اسے باتیں کرے گا. اچھا یہ جیسے ہی قریب آیا وہی جو تیرے ساتھ بھلائی کے اسے بھلائی کر، جو تیرے ساتھ برائی کر اس کو برائی کے سپرد کر دے. یہ کہتا ہوا جیسے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے آیا، اس کو پتا تھا میرے منہ سے بدبو آئے گی اور بادشاہ کو ہوگی تکلیف، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بادشاہ سے بات کی. بادشاہ بولا کہ یہ وزیر صحیح بولتا ہے کہ اس کو میرے منہ سے بدبو آتی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کچھ لکھا بند کیا، کہا یہ فلاں کا جگہ چلے جاؤ، تم کو انعام ملے گا، انعام لے لینا. اب وزیر کو پریشانی ہو گئی. وزیر بولا میں نے اس کو مڑوانے کی باتیں کی تھی، یہ بولتا تھا کہ بادشاہ نے اس کو انعام دے دیا. اب انعام تو انعام ہوتا ہے نا، سب کو اس کی لالچ ہوتی ہے. تو یہ جیسے جانے لگا تو وہ آدمی اس کو ملا، جیسے کھانا وانا کھلایا، کہا رہے بادشاہ نے تیرے ساتھ اتنا اچھا کام کیا، یار یہ پرچی مجھے دے دے یار، میری ضرورت ہے، میں اپنے کام پورے کر لوں گا. کہا ٹھیک ہے تو لے لے بھائی. وہ تو فقیر ٹائپ کا آدمی تھا. وہ پرچی لے کر وہ چلا گیا اس آدمی کے پاس جہاں بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا. اس نے پرچی دی، اسے پرچی پڑی. اب پرچی پڑھی تو بولا اس کو تم نے پتا اس پرچی پہ کیا لکھا ہے؟ کیا کہا انعام دے دو، پڑ کیا لکھا ہے؟ کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ جو پرچی لے کر آیا ہے اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دو. بولا ہے؟ بولا یہ پرچی میری نہیں ہے. بولا یہ پرچی میری نہیں ہے، تم تو پرچی لائے ہو. بولا بادشاہ سے پوچھ لو. بولا پاگل ہو گئے کو، بادشاہ سے پوچھنے جاتا دوبارہ، میرا سر اڑوانا ہے تم کو. اس کا سر اڑا دیا گیا، مطلب اس کی سزا اس کو پوری ہو گئی. تھوڑی ایک دن کے بعد دوبارہ وہ دیوانہ دربار میں کھڑا ہوا ہے. جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر، جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کو برائی کے سپورٹ کر دے. بادشاہ اس کو دیکھے پریشان ہوا، تو کیسے زندہ بچ گیا؟ وہ پرچی میں جو میں نے دی کیا ہوا؟ اچھا وہ وزیر نہیں تھا، وہ عام درباری آدمی تھا جس کا میں واقعہ سنا رہا ہوں. جو حسد کرتا تھا وہ عام درباری تھا. بولا وہ تو میں نے وہ فلاں درباری آیا تھا آپ کا، اس نے کہا مجھے پرچی دے دو، مجھے انعام چاہیے، تو میں نے اس کو پرچی دے دی. تو بادشاہ بولا اچھا یہ وہی ہے جس نے مجھے کہا تھا. تو بولا تو کہتا ہے میرے منہ سے بدبو آتی ہے. تو کہا میں کبھی نہیں کہتا آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے. کہا اچھا تو نے کبھی نہیں کہا، تو اس نے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ بولا بادشاہ سلامت میرے منہ سے بدبو آنی تھی، کیونکہ اسی نے مجھے منہ بھر کر پیاز اور لہسن کھلایا تھا. تو بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ اس کے ساتھ برائی کر رہا تھا اور اس کو وہ کہتا نا جس کو میں مثال دوں کہ جو جس کے لیے گھڑا کھودتا ہے نا وہ اسی میں گرتا ہے. یہ بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ میں نے جو اتنا واقعہ آپ کو بیان کیا, گھر بار ہو, دفتر ہو, دوست یار ہو, یہ بات یاد رکھیے, اگر آپ کے ساتھ کوئی حسد کر رہا ہے نا وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. نتھنگ. پریشانی آئے گی, آپ کو پریشانی آئے گی کیونکہ وہ آپ کے بارے میں ایسے کام کر رہا ہوگا کہ جس سے آپ کو پریشانی ہوگی. آپ نے اگر پریشانی اپنے اوپر لے لی, یہ جس کے حسد ہو رہا ہے میں ان کو تھوڑی ٹپس دے رہا ہوں یوں سمجھے, اگر آپ نے پریشانی لے لی نا تو خدا نہ خواستہ پریشانی لینے کے بعد آپ سے غلطیاں ہو جائیں گی اور اس کی وہ ڈس انفارمیشن جو ہے نا وہ کنفرمیشن کی طرف بدل جائے گی. تو آپ اولاً حسد کرنے والے کے معاملے میں خود کو بچانے کی کوشش کریں اور ٹینشن نہ لیں, یہ یاد رکھیے. ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوگا, یہ نمبر ایک. اور جو حسد کر رہا ہے نا اس کے لیے دعا کریں, یا اللہ اس کا حسد دور کر دے یا اور اس کے لیے مطلب اس پر کرم فرما, تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اللہ نے چاہ تو اس کا حسد دور ہو جائے گا. کیونکہ حسد یہ آگ ہے, حسد جو ہے نا یہ آگ ہے, جس کو حسد ہو جاتی ہے نا وہ بیچارہ اپنی آگ میں خود ہی جلتا چلا جاتا ہے. رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ کفار مکہ کو آپ سے حسد تھی, کیونکہ نبوت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد سے چلی نا یہ وہاں سے حسد کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ یہ کیسے نبی بن گئے, نبی تو ہماری اولاد سے آتے ہیں. یہ ایک وجہ علماء نے لکھی ہے سرکار سے حسد کی. اعلی حضرت لکھتے ہیں نہ تو گھٹائے کسی کے, نہ گھٹائے نہ گھٹے, جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالی تیرا, ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. تو جس سے اللہ بڑھانا چاہے نا پیارے اسلامی بھائیو اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا, جس سے اللہ عزت دینا چاہے نا اسے کوئی بے عزت کر نہیں سکتا.
کیا بات.
تو حسد سے کچھ حاصل نہیں ہے, کچھ حاصل نہیں ہے. اب آپ بولو گے یار مجھے ہو گئی حسد, اس کا علاج کیا؟ میں آپ کو حسد کا علاج, آسان علاج بتاتا ہوں. آپ جس سے حسد ہو گئی نا اس کے بارے میں دعا کریں, یا اللہ اس کو اور ترقی دے, یا اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر, یا اللہ اسے غلطیوں سے بچا, یا اللہ اس پر اپنے خاص لطف و کرم فرما. آپ کی دعا کا اثر, کوئی کیا دوائی اثر کرتی ہوگی, یہ دعا اثر کرتی ہے. آپ کا حسد دور نہ ہو جائے تو مجھے کہیے گا. اچھا آپ یہ کیسے پتا چلے گا آپ کو فلاں سے حسد ہے؟ اس کی تعریف آپ کو اچھی نہیں لگے گی. جی ہاں, یہ اتنا میں نے آپ کو بنیادی بات بتائی, اس کی تعریف اچھی نہیں لگے گی. یعنی آپ سے اگر اس کی تعریف کی جا رہی ہے نا تو آپ کو لگے گا یہ تعریف کیوں کر رہا ہے اس کی, حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہے تعریف اچھی نہ لگنے کی. جھوٹی بھی تعریف نہیں کر, اس کے سامنے یا یار یہ کام کتنا اچھا کرتا ہے, تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ کس کی تعریف کر رہا ہے. اصل میں حسد کے اندر نفرت چھپی ہوئی ہوتی ہے, اور جسے نفرت ہوگی نا اس کی تعریف پسند نہیں آئے گی.
اس میں بھی اگر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو جو حاسد ہے اس میں اصل میں کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی کمی ہے اور احساس کمتری ہے کہ وہ اپنے آپ میں اس چیز کو نہیں پاتا, اور جب وہ دوسرے میں دیکھتا ہے تو اس کو یہ ایموشنز جو ہے نا وہ ہوتی ہیں نیگیٹو فیلنگز اور ایموشنز. تو اس میں بھی بالخصوص جب کوئی ٹیم ورک ہوتا ہے, دعوت اسلامی میں بھی ماشاءاللہ ٹیم ورک ہے, کام پر بالخصوص جو باس ہوتا ہے اسے اپنے ورکرز کا پتا ہوتا ہے کہ کون کس کی جو ہے نا وہ کیا جذبات اور احساسات رکھتا ہے. تو آج کل کے دور میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کافی کورسز وغیرہ ہیں, تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی جو فیلنگز اور آپ کے جذبات اور احساسات چاہے وہ کسی ایک پرٹیکولر سچویشن کے حوالے سے ہیں یا ایک پرٹیکولر فرد کے حوالے سے ہیں, یہ فیلنگز اور جذبات آپ میں کیوں آ رہے ہیں, اس کے پیچھے آپ گراؤنڈ ورک کریں اور اس کے پیچھے جو آپ کی کمزوری ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو آپ ریکٹیفائی کریں, تو یہ پھر پرسنل ڈیولپمنٹ گھر میں بھی بہت ضروری ہے، بچوں میں بھی آپس میں حسد ہو جاتا ہے، کام پر بھی ضروری ہے، دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی بے حد ضروری ہے، تو یہ ایک ایڈیشنل چیز جو میں نے سمجھا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے
یہ بہت بنیادی وجہ بیان کی ہے
ماشاء اللہ. ان کا کہنا یہ ہے میسج کے ذریعے کہ آنکھوں کے سیاہ حلقوں کا کیا کیا جائے، آنکھیں اس پہ سیاہ حلقے ہوتے ہیں،
اگر علاج ممکن ہے تو علاج کیا جائے،
ٹھیک ہے،
اور جب تک کہ فرق نہیں پڑتا صبر کیا جائے.
واہ سبحان اللہ.
اور حکیم صاحب سے رابطہ کیا جائے، ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا جائے، روحانی علاج لیا جائے، ہم نے تین تو بٹھائے ہوئے.
مدینہ مدینہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب آپ نے جو شروع میں کچھ گفتگو فرمائی تھی کہ دوا سے بچنا چاہیے، بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی تھی اس کا. اب اس میں یہ بھی ساتھ میں ایڈ ہو جائے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے کون کون سی چیزیں غذا میں کھانے کے حوالے سے ہمارے لیے موافق ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈیری آئٹم ان کو منع کیا گیا. ایک مرتبہ کسی مریض کے چہرے پر، جیسے یہاں ماتھے پر چہرے پر دانے وغیرہ ہو جاتے تھے، تو دوا دی گئی تو دوا سے فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ دوا اس چیز کی تھی. تو پھر انہیں یہ کہا گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سی چیز کھانے کے بعد یہ آپ کے دانے ابھرتے ہیں. تو جب انہوں نے اس پر غور کیا تو ایک دن ان کو شبہ ہوا کہ میں نے ابلا ہوا انڈا کھایا اور جس کی وجہ سے یہ دانے ابھرے. تو پھر جان بوجھ کر انہوں نے اس کو امتحانن کھایا تو واقعی وہ دانے ابھرے. تو کچھ عرصے کے لیے انہوں نے وہ کھانا چھوڑ دیا تو وہ دانے ٹھیک ہو گئے. تو اگر جو بھی کسی بھی قسم کا آپ کے ساتھ معاملہ ہے تو اگر آپ یہ ان چیزوں کو غور کرتے رہیں کہ کون سی چیز آپ کو چلتی ہے.
مشکل بہت ہے اصل میں، یہ پتہ ہے کیوں عبد الخلیل بھائی یہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں یا ہمت کر نہیں پاتے؟ پرہیز یہ نا، میں نے مجھے بھی واسطہ پڑا ہے اور جس چیز کا بھی واسطہ پڑا ہے، پرہیز یہ نا مشکل. دوا کھانا مسئلہ کوئی نہیں ہے نا، 50-100 روپے کی دوائی لی اور جو کھانا کھایا کھایا، لیکن جو کھانا آپ کو کھانا ہے اب وہ نہیں کھانا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے، مطلب واقعی مشورہ دینا پرہیزی کا جو ہے نا، یہ پرہیزی ہمت والوں کا کام ہے، میرے پیر صاحب کا کام ہے.
اللہ
ٹھیک ہے نا، پیر صاحب ہمت والے ہیں، ٹھیک ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. ہم جیسا آدمی بھی جو ہے نا 10-12-15 دن بہت زیادہ کو 2-4 آئٹمیں چھوڑ دے گا، چھٹی وٹی نہیں ہے چیزیں، مطلب اچھا خاصا آدمی جو ہے نا خلیل بھائی قسمیں بھی توڑ دیتا ہے، کفارے بھی دے دیتا ہے.
اللہ.
تو لیکن یہ بات ہے بڑی درست جو آپ نے فرمائی نا، یہ بات ہے بڑی درست کہ پرہیز کر لینا اور وہ چیز چھوڑ دے جو نہیں کھانی، تو اس کا مطلب سمجھے کہ اس کی زندگی ایسی مطلب سنور جائے، اس کے حالات درست ہو جائیں. مگر یار بہت مشکل کام ہے، یقین مانو بہت مشکل کام، میں آپ بتا رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ یار نفس نہیں مرتا. اللہ ہمیں نفس پر قابو عطا فرمائے.
اس کا علاج عرض کیے دیتا ہوں. اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جگر کی خرابی بھی اس کا سبب ہے. اسی طرح سے
یہ آپ لوگ گھوم پھر کے جگر کو پکڑنا ہے، چلے ٹھیک ہے چلیں.
اور رات نیند کا پورا نہ ہونا، اسی طرح سے راتوں کو دیر تک جاگتے رہنا، یہ بھی اس کا ایک سبب ہوتا ہے. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ بالخصوص چکنائی والی چیزوں سے جو ہے بچے. اور یہ صرف دو قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں، ایک کا نام ہے افسنتین اور دوسری کا نام ہے چاسکو. افسنتین اور چاسکو یہ 6-6 گرام لے کر ایک گلاس پانی کے اندر اس کو رات کو بھگو دیا جائے اور صبح جو ہے اس کو چھان کر آپ پی لیں. انشاءاللہ عزوجل چند دنوں کے اندر یہ آپ کے جو سیاہ حلقے یہاں پر پڑ جاتے ہیں آنکھوں کے نیچے، تو انشاءاللہ عزوجل بہتر ہو جائے انشاءاللہ عزوجل.
ایک بات میں ضرور عرض کروں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے بیماری سے پہلے علاج اتر آئے، یہ یاد رکھنا. کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے. وہ علاج ڈاکٹر دریافت کر سکا یا نہ کر سکا، یا میڈیکل دریافت کر سکا یا نہ کر سکا، یہ جدا ٹاپک ہے. ایسی بیماری ہے ہی نہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج عطا نہ فرمایا. ہاں حدیثوں میں ایک بڑھاپا ہے ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن نارملی جس کو ہم یوں بیماری کہتے ہیں، علاج موجود ہے. اور کبھی کچھ خدا نہ کہتا ایسا ہو جائے، ایک بات یاد رکھیے گا، روحانی علاج جو ہے نا یہ ضرور اس کو کبھی بھی اوائڈ نہ کیا کریں. میں آپ کو واقعی سے بتا رہا ہوں, روحانی علاج سے اوائڈ نہ کریں, روحانی علاج سے اوائڈ نہ کریں, کبھی بھی روحانی علاج سے پیچھے نہ ہٹا کریں. بھلے آپ میڈیکل کا اگر مثال کے طور پہ علاج کرا رہے ہیں, حکیم کا علاج کرا رہے ہیں, کوئی بھی علاج کرا رہے ہیں, ساتھ ہی ایک روحانی علاج, روحانی علاج سے مراد میری اوراد وظائف تعویذات وغیرہ جو ہیں اس کو ضرور رکھیں. اور اس کے لیے میں آپ کو پتہ دعوت اسلامی کا بتاؤں گا, کیونکہ الحمدللہ یہاں فی سبیل اللہ کام ہوتا ہے اور بہت تربیت کے ساتھ کام ہوتا ہے. ہمارے کام جو روحانی علاج کا جو شعبہ سنبھالتے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ نگران اور ذمہ دار ان کے اوپر پوری تنظیم بیٹھی ہوئی ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں بھی کسی قسم کا کوئی کمزور معاملہ یا غیر اخلاقی معاملہ نہ ہونے پائے. یہ ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے, انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے, نقائص کہاں نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں, اس لیے میں آپ کو اس طرف کیونکہ کوشش یہی ہے کہ یہ پریشانی لے کر جب بندہ آیا تو اس کی پریشانی کم ہونا کے بڑھے. بعض جگہوں پر پریشانیاں کم ہونے کے بجائے بڑھا دی جاتی ہیں, کیونکہ پریشانی کے بڑھنے سے جو ہے نا وہ اس کے وہ آمدنی بھی بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو عرض کی. تو اللہ تعالی خیر فرمائے اور ہمیں بیماری اور پریشانی کے تعلق سے ہم پر رحمت کی نظر فرمائے. جگر کو بچانے کا کوئی ہے کہ جگر مطلب کسی کو جگر کی سو بھی, کیونکہ اکثریت دیکھنے سننے والوں میں وہی ہوں گے جن کو جگر کا کوئی ایسا بڑا پرابلم نہ ہو. جگر کس چیز سے افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ حکمت زیادہ تر جگر سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہے.
اس میں یوں کہہ لیں کہ جگر جسم کا وہ عضو ہے کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ جاتا تو معدے میں, مگر پھر اس کے جو فوائد ہوتے ہیں جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ جگر کی طرف منتقل ہوتے ہیں. جگر پھر جو ہے نا جگر کے ذریعے ہی آگے خون وغیرہ بننا یہ ساری چیزیں جو یوں
جگر کو انگلش میں کیا کہیں گے
لیور. تو جو ہم کھاتے ہیں اس کو جسم کی یوں کہہ لیں بھٹی کہا جاتا ہے جگر کو, کہ جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں جو بھی ہم پی رہے ہیں تو جسم کے اندر جو لگے گا جو جزو بدن بنتا ہے تو وہ سب جگر کے اوپر ہی انحصار ہے, کہ ہم جو غذا کھا رہے ہیں تو اس کا ریزلٹ جو ہے جگر کی طرف سے ملتا ہے اچھا ہی ہونے کی صورت میں. اور اب یہ کہہ لیں کہ غذا کا انتخاب درست کیا جائے تو جگر جو ہے وہ درست رہے گا, یعنی کہ عام زبان میں ہیپاٹائٹس جو کہا جاتا ہے ورم, جگر کے اوپر ورم آ جاتا ہے, سوزش آ جاتی ہے, اسے ہیپاٹائٹس کا نام انگلش میں کہا جاتا ہے. اور یہ پرانا ایک مرض ہے, کوئی نیا مرض نہیں ہے, اور اللہ کی رحمت سے یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اب یہ کہ جگر کے حوالے سے زیادہ چکنائی والی چیزیں یوں کہہ لیں کہ جو ایک ہمیں آداب تعام میں ہمارے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ منالیہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم کیا چیزیں کھائیں, کھانے کے آداب تعام ہے اور پیٹ کا قفل مدینہ ہے, اس کے اندر
کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر ڈیپینڈ پرابلم جو ہے وہ کھانے کی وجہ سے ہو,
کھانے کی وجہ سے.
جگر کے جو اگر بالخصوص ایشیا کے حوالے سے دیکھا جائے,
ایشیا کے حوالے سے
جی جی, تو اس میں جو زیادہ تر کامن انفیکشن اس کا ہوتا ہے اے بی ٹائپ یا ای ٹائپ ہوتا ہے, یہ اس کو ہم بولتے ہیں فیکل اورل روٹ. جب پخانہ پانی کے ساتھ مکس ہوگا نا اور اب وہ پانی گندا پانی آپ اس کو پیئیں گے تو اب یہ جو جراثیم ہے یہ اس روٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور معدے کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس میں بنیادی پریونشن ایک تو صاف پانی کا اہتمام کیا جائے, اور کوئی بھی پانی جو آپ صاف لیتے ہیں اس کو بھی آپ ابالیں, ابال کر پیئیں گے نا صحیح پراپر جو اس کا طریقہ ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ بوئل کر کے اس کو بوئل ہونے دیں, اب اس کے بعد اس کو رکھ دیں ٹھنڈا ہونے دیں, اب اس کو استعمال کرتے رہیں. ایک تو یہ
الحمدللہ ہمارے گھر میں میرے اپنے گھر کے اندر ہم بوائلڈ واٹر پیتے ہیں.
دوسرا
میں منرل واٹر ہم نے لیے کوشش کی لیکن اچھا منرل واٹر افورڈ نہیں کر سکتا, سیدھی بات ہے, اور ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا, مہنگا ہے. اچھا کمپنی اپنے کو مطلب یوں چالو چیز چلتی نہیں ہے, تو وہ ایک اگر اچھا معیاری اگر منرل واٹر آپ لینا چاہتے ہیں تو معیاری پانی تو وہ سستا نہیں ملتا جو میری اس معاملوں میں معلومات ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی جب پھر گھر کے اندر وہ افورڈ کیسے کرے گا آدمی, روز کا اتنا 100 روپیہ کیسے خرچ کرے گا, سینکڑوں روپے کا پانی آ جائے گا. تو پھر ہم نے اپنے گھر میں انڈرسٹینڈنگ یہی ایک ٹائم ہو گیا ہمارے گھر میں یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کے بتانے کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ بتانے کی وجہ یہ کہ الحمدللہ کئی ایک تعداد ہے جو مجھے پتا ہے کہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں
جی.
میرے پیچھے نیت یہ ہوتی ہے, ورنہ کوئی کیوں اپنے گھر کی باتیں بتائے گا.
ایسی بات
تو یہ ہوتا ہے کہ کئیوں کے گھروں میں یہ اہتمام نہیں ہوتا. اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو پانی بوائل بھی نہیں کر رہے ہوتے
جی.
اور بعض اوقات وہ پانی پی لیتے ہیں جو پانی مضر صحت ہے. تو بعض اوقات ہر جگہ نظام نہیں ہوتا اچھے پانی کا. تو میری یہاں درخواست یہی ہے کہ کوشش یہ کی کہ ہر کوئی منرل واٹر افورڈ نہیں کر سکتا, اور منرل واٹر کہہ کر ملنے والا ہر پانی منرل واٹر ہے ہی نہیں. میں کسی کی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا. میں نے جنرل پوائنٹ آف ویو پر آپ سے بات کر لی کہ دھوکے کا ٹائم ہے یار, بہت دھوکا ہے. چاول میں دھوکا, آٹے میں دھوکا, سبزیوں میں دھوکا, مرچیوں میں دھوکا, ہلدی میں دھوکا. دھوکا ماذا اللہ کہاں, ویسے کہاں نہیں ہے دھوکا الا ماشاء اللہ. اتنا لوگ دھوکا دیتے, اتنا لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اتنی بیمانی کرتے ہیں. اللہ کی پناہ, پتہ نہیں یہ کیا کریں گے, یہ پیسہ کہاں لے جائیں گے. بیماری, پریشانی, قبر و حشر, یہ سارا مطلب بےچارے سوچتے نہیں ہیں. البتہ تو آپ پانی بوائل کر لیں, ہنڈیا گھر میں رکھ لیں, بڑے برتن گھر میں رکھ لیں, اور اس کو پراپرلی پانی کو بوائل کریں. بوائل ہو جائے اس کو بوائل ہونے دیں ایک ٹیمپریچر تک, پھر پانی کو ٹھنڈا ہونے دیں, نارمل ہو جائے, پھر پی لیں اس کو. الحمدللہ آپ کو گھر بیٹھے آپ منرل واٹر بنائیں, مطلب کہ اچھا پانی پئیں, صحت مند پانی پئیں. تو یہ میری درخواست ہے. اس میں گھر والوں کے لیے تھوڑی سی آزمائش بڑھ جائے گی. فیملی ممبرس ہوتے ہیں, پانی گرم کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا, یعنی ایک روز کا کام ہے نا. لیکن یہ کہ اس سے صحت اور بچت دونوں کو فائدہ ہے.
اس میں
یہ میرا خیال ڈاکٹر صاحب کی بات پوری.
دوسرا جو اب ماشاءاللہ کافی اس میں بہتری آ چکی ہے کہ جب ہم یا تو حجام کے پاس جاتے ہیں یا دانتوں کا علاج کرواتے ہیں یا کوئی بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو نیڈلز یا بلیڈ یا انسٹرومینٹس جو ہے نا یہ سنگل یوز ہونے چاہیے. کہ اگر آپ حجام کے پاس گئے ہیں تو میک شور کریں کہ اگر وہ بلیڈ استعمال کر رہا ہے تو نیا بلیڈ ہے. اسی طرح ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا بھی احتیاط ہونی چاہیے کہ بھائی وہ جو اوزار استعمال کر رہا ہے اگر وہ ری یوزیبل ہے تو کیا وہ پراپرلی سٹیرلائز کیے گئے یا نہیں کیے گئے. تو
کیے گئے نہیں کیے
جی جی. تو اس میں جو ہے
سٹیرلائزیشن بوائل والا معاملہ نہیں ہے. سٹیرلائزیشن الگ سے ایک عمل ہے پورا. اس کی ایک مشین ہوتی ہے, ہم نے ریکارڈنگ کی تھی کلنگ سے لا کہتے کہتے میں. ایک ڈینٹسٹ ہیں ہمارے بڑے پیارے اسٹائی بھائی ہیں, ان کے جا کے تجربہ کار آدمی ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ہماری مشین ہے جس میں ہم اپنے جو اوزار ہیں ان کو سٹیرلائز کرتے ہیں. اچھا میں نے انہیں کہا, میں نے کہا آپ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ یہ سٹیرلائز ہو چکے ہیں یا نہیں. انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ ہم ان اوزاروں کو ایک مخصوص خاص قسم کے پیکٹ میں ڈالتے ہیں اور اس پیکٹ کے اوپر ایک لائن جو ہے بنی ہوئی ہوتی ہے. اس پیکٹ میں ڈالنے کے بعد ان اوزاروں کو ہم اس مشین میں ڈال دیتے ہیں. مشین کا نام بھی بتایا تھا, ابھی وہ میرے نام سے ذہن سے نکل گیا. تو وہ جب وہ اس میں سٹیرلائز ہوتے ہیں پورا ٹائم گزر جاتا ہے, مشین کا پورا مطلب نظام سرکل ہوتا ہے وہ گھوم جاتا ہے. تو پھر یہ جو لائن ہے یہ لائن رنگ چینج کر جاتی ہے, تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بقایا طور پہ سٹیرلائز ہو چکی.
اس میں ان چیزوں میں تو کافی بہتری آ چکی ہے, لیکن ایک اور ہے جیسے ہجامہ جس کو بولتے ہیں نا, پچھنے لگوانا, یہ کامن پریکٹس ہے. اس میں مزید بہتری آنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ سینگوں سے پچھنے لگاتے ہیں یا گلاس کے کپ سے پچھنے لگاتے ہیں, ان میں سٹیرلائزیشن, اور کیونکہ وہ مانیٹرنگ نہیں ہے اتھارٹیز کی طرف سے. تو یہ تین چار چیزیں ہیں جس میں ہم میں سے ہر ایک کو آگاہ بھی ہونا چاہیے اور پریونشن.
ہیپاٹائٹس سے بچنے کا روحانی علاج,
دو روحانی علاج ہیں, بڑوں کے لیے علیحدہ, بچوں کا علیحدہ ہے.
ٹھیک ہے,
تو دونوں ہی میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن پاک کے تیسرے پارے میں ہے سورۃ البینہ. تو جس کو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتا ہے, اور پیشگی اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو اس وظیفے کی برکت سے اس مرض سے وہ محفوظ ہے
انشاءاللہ.
سورۃ البینہ کھانے پر دونوں وقت پڑھ کر یا کسی سے پڑھوا کر دم کر کے یہ کھانا کھائیں, انشاءاللہ عزوجل اس مرض سے حفاظت رہے گی.
یہ ایک بار کرنا ہے,
دوپہر کا کھانا کھائیں جب, رات کا کھانا کھائیں جب,
روزانہ
چھوٹی سی سورہ بینا,
سورہ بینا مثلا آدھے صفحے کی بھی نہیں ہے, سے چھوٹی ہے.
یاد ہونی چاہیے نا,
دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں.
یاد ہونی چاہیے نا, روزانہ سب روزانہ کا عمل ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں
روزانہ کا عمل ہے, اور دو مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. یہ مدنی پنسورہ میں بھی امیر علیہ سنت دامت مقاتم العالیہ نے وظیفہ تحریر فرمایا ہے, تو مدنی چینل کے ناظرین اس میں سے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح بچوں کو اگر یہ ہو جائے یرقان ہو جائے، پیلیا ہو جائے، تو سورہ قریش اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ کر یہ بچوں پر دم کر دیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ بچے بھی اس یرقان سے، ہیپاٹائٹس سے محفوظ رہیں گے۔
ویسے کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنے کی عادت بنائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یا حی یا قیوم بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ اپنے لکھ کر بھی لگا دیں۔ میں اس کا آپ کو فارم وہ آسان طریقہ بتاتا ہوں، جہاں بھی آپ کھانا کھاتے ہیں نا وہاں پہ لکھ کر کسی فریم میں یا کسی گتے پر لکھ کر آپ اس کو ہینگ کرتے لٹکا دیں، اور کھانا کھانے سے پہلے اس کو دیکھ کر پڑھ لیں، چند دنوں میں آپ کو وہ دعا یاد ہو جائے گی، پھر آپ کو بار بار، تو انشاءاللہ تعالی اس سے کھانے کے جو مضر اثرات ہیں نا، کھانے کا جو سائڈ افیکٹ ہوگا یا اس کا جو اللہ نہ کرے اس میں کوئی اگر شر ہے، تو اللہ کی رحمت سے اس دعا کی برکت سے اس سے آپ بچے رہیں، کیونکہ جگر کا پرابلم ہے اور جگر میں جو پرابلم آ رہا ہے اس کا تعلق کھانے سے ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہوگی، اور جو کھانے پینے میں جو احتیاطیں ہم کو بیان کی گئی ہیں وہ بھی آپ ضرور اختیار کریں۔
روحانی علاج
جی، ایک اور باقی
روحانی علاج کے ساتھ ایک عمل علاج بھی میں عرض کر دیتا ہوں، وہ ہے مسواک کا استعمال، کہ مسواک کا جو عادی ہوگا تو اس کا ماشاءاللہ معدہ بھی درست رہے گا، اور الحمدللہ عزوجل جگر کے امراض سے بھی وہ محفوظ رہے گا، تو اس سنت پر بھی عمل کریں۔
جی
یہی عرض کر رہا تھا کہ چکناٹ والی جو غذائیں ہیں، مرغن غذائیں، ان سے بچا جائے، اور سبزیوں کا اور فروٹ کا استعمال زیادہ کیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ بھی آج کل دیکھا گیا ہے کہ بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر کمپنیاں، مختلف فیکٹریاں ہیں، تو وہاں سے جو پانی آتا ہے مختلف، اس کے اندر کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں، پھر ان پانیوں سے کاشتکاری کی جاتی ہے بعض علاقوں میں، تو اس پھر اس میں کچھ سبزیاں اگائی جاتی ہیں، تو وہ سبزیاں بھی جو ہیں اس چیز کا باعث بنتی ہیں۔
اللہ آسانی کرے۔ جی سلمان بھائی،
میرا سوال ہے عمران بھائی سے کہ بچوں کو موبائل سے کس طرح دور رکھا جائے، اور ان کو نماز پڑھنے کے لیے جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ نماز کی پابندی رکھے، لیکن جو ہے نا بڑی مشکل سے دھکا مار کے نما مسلح پہ لانا پڑتا ہے، تو آپ رہنمائی فرما دیں لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے۔
میرا جی چاہ رہا میں ایک سوال پوچھوں آپ سے، لیکن چونکہ یہ پہلے انہوں نے پوچھا ہے تو میرا خیال ہے پہلے انہی کا جواب ہونا چاہیے۔
اصل میں ہے مشکل کام جو انہوں نے کہا ہے نا، کیونکہ ایک چیز گھر میں نہ ہو نا تو بچانا، یوں سمجھے کہ آپ چپس فرینچ فرائز بنا کر گھر میں رکھیں، خوشبو آتی ہو اور بچے بھی بیٹھے ہوا، بولے بچوں کو اس کے کھانے سے میں کیسے روکوں، چیز بن کر جب سامنے آتی ہے نا، یعنی پرہیزی کے معاملے میں میں یہ عرض کروں گی، جیسے پرہیزی کب آسان ہو، پرہیزی میں آسانیاں کب آتی ہیں کہ جس کھانے سے پرہیزی ہو کھانا ہی آپ کے سامنے نہیں آ رہا،
کیا بات،
تو عموماً بچنے میں کافی مدد ملی، لیکن کھانا سامنے، اب کھانا چاول نہیں کھانا، وہ حقیق صاحب بولے چاول نہیں کھا بھیا، اب چاول نہ کھا بھی چلو نہیں کھا بھیا، چاول سامنے ہے، وہ زیارت ہو رہی ہے چاول کی، اور اس کو کیسے مطلب کہ آدمی اسے فیضیا حاصل نہیں کرے گا، اس کو نہیں کھائے گا، تو یہ ایک پرابلم ہے۔ تو اگر یہ آلہ گھر میں نہیں ہے تو کچھ صورتیں بن جائیں گی گھر کے اندر، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں یہ موبائل نہ ہو، اور بچپن سے اگر بچے کو دور رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کسی حد تک بچنے میں کامیاب ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ اتنا شعور ہو جائے کہ وہ لے کر بیٹھ سکے اور اس کو چلا سکے، لیکن اتنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں جب ایسی صورتحال بن جائے نا تو آدمی آلٹرنیٹ کی طرف بڑھتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، پھر آلٹرنیٹ کی طرف بڑھے گا کہ اب نہیں مطلب کہ اب اس کے استعمال کرنے کے جو نیگیٹو وے ہیں اس سے روکا جائے، یہ ہو سکے گا کہ آپ کے موبائل میں وہ چیز ہی نہ ہو جس سے اس کے آگے، دیکھو ایک ہے اس کی ظاہر کو، اس کی عقل کو، اس کی آنکھوں کو اور اس کی دیگر چیزوں کو بچانا، اور دوسری چیز ہے اس کی مطلب اس کے اخلاق اور اس کی برائیوں سے، اس کو بد اخلاقی اور برائیوں سے بچانا، تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آپ کو لے کر چلنی پڑیں گی۔ یہ میں صحیح بتا رہا ہوں، مشکل سوال کیا ہے آپ نے، بہت ہی مشکل سوال کیا ہے، یعنی اس وقت بچوں سے موبائل فون دور رکھنا، کھلونا دور رکھنا شاید آسان ہے، موبائل سے بچانا اتنا آسان ہے، گھر میں اور اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، اور گھر والے خود آپ تو چلو بچا لو گے آدمی ہو کر، ماں بولے گی اب یہ دن رات میرے کو تنگج کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ دے دے اور اس کو وہ لگا دے، اب یہ دعوت اسنے والے کیا کرتے، پھر وہ غلام رسول والا جو حساب کتاب ہے نا وہ اس کو کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بچنے کی مطلب کہ بچنے اور گھر والوں کو بچانے کی توفیق، کوشش جاری رکھیں، تھکے نہیں، یہ یاد رکھیے گا، تھکے نہیں، لیتے رہیں لیتے رہیں لیتے رہیں لیتے رہیں، روکتے رہیں، تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ شاید آپ بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔
ٹھیک ہے جی، کال۔
میں پنجاب کے علاقے میانوالی بنگلہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مینٹلی پریشان ہو، دن میں بہت دباؤ ہو، اس وقت وہ کیا ایسا کرے گا کہ دل کا سکون ملے؟ اب اگر کسی کے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن دل کا سکون نہیں مل رہا، تو دل کا سکون کیسے حاصل کرے؟
دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کریں، یقین مانیں، ساری بے چینیاں، ساری بے قراریاں، میں کہتا ہوں ساری پریشانیاں جو بھی ہیں نا، ان سب کا حل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اس کے ذکر میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی قلب کے ساتھ ہی اطمینان، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یعنی دل، اطمینان اور اس کے ساتھ ذکر۔ آپ دیکھیں اللہ بذکر اللہ، اللہ کا ذکر، تطمئن یعنی تطمئن، اطمینان قلوب، دلوں کا، ٹھیک ہے، یہ میں نے تھوڑا سا خلاصہ کر کے عرض کیا ہے، یعنی قلب کا اطمینان، قلب کا سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر میں۔ اب ذکر کی جتنی اقسام ہیں نا اس کو پڑھ لیں کہ اللہ کے ذکر کی اقسام کتنی ہیں، پھر ذکر باللسان، ذکر بالجواہر، ذکر بالقلب، یہ سارے مطلب کہ وہ اطمینان اس کے چیزیں ہوتی ہیں، تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہی میں یہاں عرض کروں گا کہ میں اسی پر اکتفا کروں کہ آپ اللہ کے ذکر میں اپنے وقت گزاریں، کثرت سے تلاوت کریں، اللہ راستے نکالے گا، اللہ کریم سکون عطا فرمائے گا، غیب سے مدد فرمائے گا، پریشانی، قرضے، طرح طرح کی آفتیں، گھریلو، جسمانی، روحانی چیزیں سب اللہ نے چاہ تو بہتر ہو جائیں گی،
انشاءاللہ۔ یہ درخواست، ٹھیک ہے جی۔ میسج ہے جی، قربانی کے جانور کو نظر بد لگ جائے تو کیا کیا جائے؟
اس کا ایک وظیفہ ہے، دو وظیفے میں
کیا آنا تھا ادھر سے،
الحمدللہ۔ تو ابھی گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے میں،
یہ نفسیاتی مسئلہ تو نہیں ہے یار، یہ ڈاکٹر صاحب نے میرے پاس نہیں لانا بھائی،
جانوروں کا ڈاکٹر نہیں
ہے۔
وظیفہ بھی انشاءاللہ میں، دو وظیفے عرض کرتا ہوں اور اس کا حل بھی انشاءاللہ میں
کرتا ہوں۔ حکیم صاحب یہ کہیں گے یار اس میں ہمارے پاس بھی مت آنا، یہ جانور کا مسئلہ جگر کا مسئلہ نہیں ہے۔
جانور کو نظر بد لگ جائے، چارہ نہ کھاتا ہو، پانی نہ پیتا ہو، یا اور کوئی جانور کو بیماری لگ جائے، تو ایسی صورت میں اولاً یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ دم کر دیا جائے جانور پر۔ ایک ہی
جانور کو نظر لگ گئی، اس کا بھی تو
میں یہ سوچ رہا تھا، اس کا فیصلہ کیسے
سوچتے ہو ہمارے سلسلے کے دوران؟ سوچتے ہو یار،
موقع کم ملتا ہو، سوچتے زیادہ ہیں
جی۔
ایک تو یہ، اور دوسرے سورۃ العادیات، قرآن پاک کے 30 پارے میں ہیں سورۃ العادیات، یہ پڑھ کر جانور پر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل جانور بیمار بھی نہیں ہوگا، نظر بد بھی نہیں لگے گی۔
یہ نظر لگنا ہے عجیب ہے کہ جو ہے جانور کو نظر لگ گئی، ابھی پتہ کیسے چلے کہ جانور کو نظر لگ گئی ہے،
یہی تو بات۔
پھر دوسرا یہ کہ اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے نا، جو جانور لے کر آئے ہیں یا لے کر آئیں گے جن کی نیت ہے قربانی کرنے کی، تو ان سب کو میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذ حاصل کر کے اپنے جانوروں کے گلے میں بھی ڈال دیں۔ بعض اوقات جانور بھاگ جاتا ہے، بدک جاتا ہے، اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ کر بھی دم کر دیا جائے اور تعویذ بھی مخصوص ڈال دیا جائے، اس احتیاط کے ساتھ کہ جانور جب بیٹھے تو وہ تعویذ وہ زمین پر نہ لگے، یعنی گلے کے ساتھ، اس احتیاط کے ساتھ یہ باندھنا، یا تو سینگوں پر باندھ دیا جائے وہ تعویذ، یا گلے میں باندھ دیا جائے،
یہ سامان کی حفاظت جیسے ہوتی ہے اس طرح ایک حفاظت ہو جائے گی.
جی جی, یعنی جانور چوری نہیں ہوگا آپ کا, جانور کو نظر بد نہیں لگے گی, بیماری کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. بعض اوقات مختلف قسم کے وائرس یہ پھیل جاتے ہیں جانوروں کے اندر, تو اس سے بھی الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی.
جی سلمان بھائی
جی, میسج ہے ان کا, کہنا یہ ہے مرسل اڑیا لاہور سے میسج ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ذہن میں بدگمانی بہت جلدی آ جاتی ہے, بچنے کے باوجود بھی نہیں بچ پاتا, اس کا کوئی حل بتانا.
سبب پہلے بیان کرتا ہوں کہ بدگمانی آتی کیوں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بدگمانی یہ خبیث دل سے پیدا ہوتی ہے, جب باطن خراب ہونا تو بدگمانی پیدا ہوتی ہے. پانی گندا ہو تو بدبو آئے گی نا, تو اندر میں گندگی ہوتی ہے نا تو پھر بدگمانی کی بدبو پیدا ہوتی ہے, اور بدگمانی پہلے ہی فرسٹ اٹے میں آپ کو بدگمانی ہو جائے گی کہ یہ چیز ہے. تو بدگمانی سے خود کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے, اس میں دعا کرنی چاہیے, تجسس کی عادت دور کریں, مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی والا انداز اختیار کریں, اور انما المؤمنون اخوة, مسلمان بھائی بھائی ہیں, تو اس طرح کسی کی حسد سے بچے, کیونکہ حسد کے نیچے بہت ساری بیماریاں ہیں, اور بدگمانی کے اندر بھی ایک طرح سے حسد اس سے پہلے پیدا ہو چکی ہو, دھارک سے بدگمانی ہوتی بھی نہیں ہے. تو بدگمانی کے لیے حسن زن کے بارے میں پڑھیں, بدگمانی رسالہ ہے, اس کا مطالعہ کریں تو اس کی معرفت پہچان ہوگی کہ بدگمانی کہتے کس کو. عبدالحبیب بھائی سے بھی لیتے ہیں کہ بدگمانی کے بارے میں, حسن زن کے معاملے میں انشاءاللہ ان سے بھی کچھ پوائنٹس لیں.
ماشاءاللہ آپ نے عطا مدری پھول یہ پوائنٹس عطا فرمائی دیے. یقیناً ہمیں حسن زن ہی رکھنا چاہیے, اور بدگمانی ایک ایسی بری عادت ہے کہ بدگمانی کرنے والا پرسکون نہیں رہتا, وہ ٹینشن میں رہتا ہے. بڑا پیارا جملہ نیران شورا سے ہی سنا تھا, اور غالباً امیر علیہ سنت نے فرمان ہے ان کا, کہ حسن زن میں کوئی شر نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. اور یہ واقعی کمال کی بات ہے. کچھ لوگوں کی عادت سی بن جاتی ہے کہ وہ آلویز نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں, مسکراتے دیکھیں تو انہیں ٹینشن ہو جاتی ہے, خاموش دیکھیں تو ٹینشن ہو جاتی ہے. کچھ نہ کچھ پلان اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں, مسکرا کیوں رہا تھا, یہ خاموش کیوں بیٹھا تھا, اس نے ہاتھ کیوں ملایا, ہو سکتا ہے یہ نیت تھی, اس نے ہاتھ کیوں نہیں ملایا تو یہ نیت تھی, اس بندے سے ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بیٹھے تو کیسے بیٹھے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اس نے زن رکھے تو انشاءاللہ بہت پرسکون لائف ہو جاتی ہے.
اچھا عذر تلاش کر دے, کہ اچھے مسلمان کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرتا ہے, یعنی اس کی معذرت کے مثال تو فون کیا. ہمارے بدگمانی تو اب تو بالکل موبائل کی طرح چڑھی ہوئی نا ہمارے دماغ, اب فون کیا نہیں اٹینڈ کیا, اب دیکھا نا میرا فون نہیں اٹھایا, ارے بھائی کس نے دیکھا نا کس نے دیکھا میرا فون نہیں, نمبر دیکھ کر پھر بھی نہیں اٹھایا, بھائی تمہیں کیسے پتا چلا اس کو تمہارا نمبر دیکھ کر فون نہیں اٹھایا نا, نہیں ہوگا اس کے پاس فون. اچھا ابھی مثال کے طور پر میں بھی یہاں بیٹھا ہوں نا, تو ابھی میرے سامنے ایک مس کال آئی, ایک کال آ رہی تھی میں نے اٹینڈ نہیں کی, اب اس کو کیا یہ اللہ نہ کرے بدگمانی ہوگی کہ یار یہ میرا نمبر نہیں اٹھایا, میں سلسلے میں کال کیسے اٹینڈ کر سکتا ہوں.
ایسی بات
ٹھیک ہے نا, تو اس طرح مطلب کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے, واش روم میں ہے, سویا ہوا ہے, اور کچھ بھی کر رہا ہے, ایون کہ کچھ بھی نہیں کر رہا, دیکھ رہا ہے, فارغ بیٹھا ہوا ہے, فارغ ہے, پھر بھی نمبر آیا نہیں اٹھایا, تب بھی شریعت نے اس کی گرفت نہیں کی ہے.
ایسی بات.
تو میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں, تمام تر عاشقان رسول کو ایک بہترین حکمت کی بات بیان کرتا ہوں جو میں نے پڑھی سنی سمجھی ہے. جس بات پر شریعت گرفت نہیں کرتی نہ آپ بھی نہ کریں.
واہ واہ سبحان اللہ,
آپ شریعت سے زیادہ کیا سمجھیں گے؟ آپ کی میری تمام تر عقلیں شعور سب کچھ شریعت ہی کے پابند میں, شریعت ہی کے ماتحت ہے. جس کی شریعت گرفت نہیں کر رہی
ہم کون ہوتے
اس کی گرفت کرنے والے, اور شریعت جس کی گرفت کرتی ہے ہم کون ہوتے اس کو چھوڑنے والے. یعنی اس کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں یار چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں ہے, شریعت کہتی ہے کہ مسئلہ ہے,
جی
ہمیں اس بات کا اختیار نہیں کہ ہم کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, شریعت کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کون ہوتے کہ نہیں مسئلہ لگتا ہے. اتنا بیسٹ فارمولا میں نے بیان کیا,
سکون رہنے کا فارمولا,
سکون کیا شریعت کیا کہتی ہے, نہیں کچھ کہتی چلو ٹھیک ہے بلے بلے, نہیں یار شریعت نے منع کیا تو اب جانے نہ دو. جیسے ہمارے قانون ہے.
لیکن اس کو بھی ہر بندہ تو ڈنڈے کے زور پہ نہیں شریعت کا قانون نافذ
سمجھنا پڑے گا نا. اب پولیس والے کو پتا ہے نا کہ کہاں جانے کی اجازت دی ہے کہاں جانے کی اجازت نہیں دی ہے. تو یہ تو مطلب کہ جو اصول و قانون کو جانتے وہ تو ہم عوام کو تو اللہ نے یہ فرما دیا نا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ علم والوں سے پوچھ اگر تم نہیں جانتے. ہمیں علماء کے پیچھے, علماء شریعت کو سمجھنے والے, جیسے مریض ڈاکٹر کے پیچھے
جی,
جس کے وہ مقدمہ ہے وہ وکیل کے پیچھے ہے.
کیا بات,
تو ہم ڈائریکٹر کے پیچھے ہیں
نہیں ہے,
ڈائریکٹر ہے ہمارے پیچھے وہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ مطلب ہر کوئی ایک دوسرے کے وہ ہوتا ہے نا, تو وہ جیسا چلا ہوئے نا.
اس میں اگر ایک جیسے آپ نے اعلی حضرت کا قول نقل کیا کہ خبیث گمان جو ہے وہ خبیث دل سے پیدا ہو,
بدگمانی,
تو اب اگر کوئی کہے یار اگر میرا دل ہی خبیث ہے تو اس میں کیا قصور. اصل میں کیا ہوتا ہے اگر اس سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے نا, تو دل شروع سے وہ نہیں ہوتا. ہم گناہ کرتے ہیں نا تو سیاہ نقطے پڑتے جاتے ہیں, بدگمانی بھی ایک گناہ ہے. بچپن سے ہمیں انوائرمنٹ ایسا ملتا ہے کہ ہمیں صرف منفی ہی ابزورب کرنے کا موقع میسر آتا ہے. اس میں پیرنٹس کا بڑا کلیدی کردار ہے اپنی اولاد کی اصلاح کے حوالے سے, اور اس سے ان کو خود بھی سیکھنے کو ملے گا روز مرہ کے معاملات پر. اگر بچہ مثال کے طور پر اسکول جاتا ہے, آپ رستے میں بچے کو لا رہے ہیں یا گھر پہ آ کے بیٹھے ہیں, موبائل کی جگہ آپ بچے سے ڈسکس کریں کہ جی بیٹا آپ کا اسکول کا دن کیسا رہا, اچھا کیا تھا جس کو آپ نے انجوائے کیا, کیا تھا جس کو آپ نے انجوائے نہیں کیا. بچہ کہا جی مجھے فلاں بچے نے مارا یا مجھے فلاں بچے نے یہ چیز کہی. اب آپ کو پتا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جس انداز سے آپ کا بچہ بیان کر رہا ہے منفی انداز سے ایسا نہ ہوا ہو. اب آپ بچے کے ساتھ یہ ایکسرسائز کریں کہ بیٹا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہو اور اس کے رد عمل میں اس نے یہ کیا ہو. تو اب آپ کو اکثر موقع پہ یہی پتا چلے گا کہ ہاں بچے نے کچھ کیا اور اس کا ریئیکشن ہوا. لیکن اگر ہم یہ ایکسرسائز نہ کرتے تو بچے کے ذہن میں یہ بدگمانی پیدا ہو جانی تھی, ہمارے ذہن میں بھی اس بچے کے حوالے سے, اس کے پیرنٹس کے حوالے سے بدگمانی پیدا ہو جانی تھی. تو ہمیں یہ ایکسرسائز کرنی چاہیے دوستوں کے ساتھ کہ آلٹرنیٹو پوائنٹ آف ویو کیا ہے. یہاں
میں بیسک بات بتاؤں آپ کو, صحبت اچھی رکھیں
انشاءاللہ.
حسد کرنے والوں میں بیٹھو گے نا جو ایک دوسرے کے ساتھ یوں لگتے ہیں تو حسد پیدا ہو جائے گی. بدگمانی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بدگمانی ہو جائے گی. یعنی آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے جہاں کچرا گر رہا ہے اور آپ بولو گے میں صاف رہوں, کیسے ہو سکتا ہے؟
اچھی بات,
آپ صاف ستھرے ماحول میں بیٹھے ہیں. یعنی ایسے میں سفر میں گیا ہوں باہر, تو کئی الگ ہم سفید کپڑے پہنتے ہیں, عموماً سفید کپڑے میں آپ دیکھتے ہیں تو سفید کپڑے بھی ایسا لگتا ہے یا تین تین دن ہو جاتے کپڑے بدلنے کی حاجت دیتے, عادت بدلنے کا یار کتنا پہنے گا آدمی نے, تو پہنے کا تو پسینہ اتنا ہوتا نہیں ہے بعض ممالک کے اندر. آپ کے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں
مٹی بھی نہیں ہوتی؟
ہاں, اس پہ اب جیسے سفر مدینہ ہے نا, تو سفر مدینہ میں بھی وہاں ماشاء اللہ وہاں تو مٹی آئی بھی تو ادھر کی تو مٹی تو مٹی ہے نا.
کیا بات
ہے, غبارِ مدینہ. تو لیکن وہاں بھی ایسا کپڑے بدلنے کی اتنی وہ لگتا نہیں, آپ کو چائے گر گئی, کھانا گر گیا وغیرہ, تو اس طرح. تو اب کیونکہ وہاں انوائرمنٹ, تو دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن میں پولوشن نہیں ہے, دھواں نہیں ہے, گندگی نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. تو آپ کو ماحول, جب ماحول اچھا ہے تو کپڑے خراب نہیں ہو رہے. صحبت اچھی ہوگی تو عادت کیسے خراب ہوگی؟
سبحان اللہ,
صحبت اچھی رکھیں,
سبحان اللہ.
نیک لوگوں کی, متقی لوگوں کی, جو کہیں بدگمانی جائے تو کہیں یار نہیں نہیں یہ نہیں سوچو, غلط نہیں سوچو, نہیں نہیں غلط نہیں بولو, نہیں 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 یہ نہیں کرو. ایسا ماحول ہونا چاہیے جو ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں, پھر دیکھیے کہ تبدیلی آتی کہ نہیں آتی. ہم لوگ عموماً ایسا ماحول اختیار ہی نہیں کرتے. ہمارے ساتھ ویسے تالاب میں مچھلی خراب ہو تو سارے تالاب کو خراب کر دیتی ہے. تو یہ ہے, کبھی یہ محاورہ مطلب یہ ہوتا ہے, ہمارا ایک دوست خراب ہوتا ہے سارے دوستوں کو خراب کر رہا ہوتا ہے. ہم لوگ دوستی اچھی رہے گی, ایک سے رکھیں
جی,
وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رکھیں. حدیث پاک میں کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے. دیکھو تم کس کو دوست بنا رہے ہو. دوست بناتے وقت جس طرح ڈاکٹر سے علاج کرتے وقت دیکھتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کیسا ہے, دوست بناتے وقت دیکھے دوست کیسا ہے, استاد بناتے وقت سوچیے استاد کیسا ہے. ان کے اثرات بندہ قبول کرتا ہے, یہ صحبتیں ہوتی ہیں. یعنی صحبت, والدین کی صحبت اثر کتنا ڈالتی ہے. ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں، یعنی وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کا مذہب و دین کیا ہے، وہ اسی مذہب اسی دین کو اختیار کرتا ہے. بچہ تو پیدا ہوا ہے، اس کی تو لینگویج ہی کوئی نہیں ہے. جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، اس کی کوئی لینگویج نہیں ہے. بچہ سنتا ہے، آپ دیکھیں عموماً یہ جو سن نہیں سکتا نا وہ بولتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے سنا ہی نہیں، اس کے اندر کوئی ورڈ ہی نہیں ہے، وہ کیا بولے گا. تو جو بچہ سن رہا ہوتا ہے وہی اس کی لینگویج بن جاتی ہے، یعنی ماں باپ کی زبان، اس کو مادری زبان بولتے ہیں نا ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا، مدر ٹنگ. تو وہ اس کی لینگویج بن جاتی ہے. وہ پٹھان ہے تو پھر پٹھانی بولتا ہے، گھر میں مہمان ہے تو میمنی بولتا ہے، پنجابی تو پنجابی بولتا ہے، انگلش ہے تو انگلش بولتا ہے. تو جس سے ماحول ہوتا ہے، ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کا کروڑوں کرم ہے ہم مسلمان ہیں. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا اور ہمارے ماں باپ کو اللہ نے مسلمان کیا. اللہ تعالیٰ کی ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں مرتے دم تک اللہ مسلمان ہی رکھے، ایمان والا ہی رکھے. ذرہ بھر بھی ہمارے دل سے ایمان رخصت نہ ہو، ذرہ ایک لمحے کے کروڑوں میں سے بھی ہمارے دل سے ایمان رخصت نہ ہو. اللہ میں ایمان پر ہی سلامتی اور عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے.
آمین.
تو ماحول مہربانی کر کے، یہ جو میری ریکویسٹ ہے، ماحول اچھا رہے، آپ کے کئی مسائل کا حل ماحول سے نکل آئے گا.
جی.
ایک سمجھدار میچورڈ قسم کے اگر آپ کے دوست ہوں گے، آپ کی گیدرنگ ہوگی، وہ آپ کے ایشوز کو وہیں ریزالو کر دیں گے. ہمارے جو پروگرام کا نام ہے مسائل کا حل، کئی مسائل، کئی ایسے لوگ ہیں جو مسائل بڑھا دیتے ہیں، اور بھائی یوں کر دے، وہ کہتے ہیں یار گھر میں، بھائی یوں کر دے، تو چھوڑ دے گھر کو، تیرے ماں باپ صحیح ہو جائیں گے. یہ چھوڑوا کر آپ کو اور مسائل میں ڈال دے گا. یہ آدمی چھوڑنے والا ہے.
واہ.
اسی کو چھوڑ دو جو ماں باپ کو چھوڑنے کی باتیں کرتا ہوں.
کیا بات.
ٹھیک ہے نا. تو یہ دوست اچھے رکھیں، میچورڈ رکھیں، سمجھدار رکھیں، پڑھے لکھے رکھیں، معاملہ فہم رکھیں، تو یہ چیزیں آپ کی کوالٹی کو ڈیولپ کریں گی نا، اسٹیبلش کریں گی، اور انشاءاللہ بہت بڑے، بہت سارے ایشوز سے نکل آئیں گے اللہ نے چاہ تو
انشاءاللہ. میسج ہے ان کا، کہنا یہ ہے کہ کیا آپ کی بھی حج کی تیاری ہے؟ نیز چل مدینہ کا کوئی واقعہ سنائے.
دیکھیں، حج کی تیاری کا ایک ہے، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، تو اس عنوان پر تو تیاری نہیں ہے، اور بقیہ تو کوئی ایسی خاص تیاری کا ہے نہیں. مطلب
ان کا سوال شاید یہ ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں اس بار.
اچھا.
جی. اس کا مطلب یہ بن رہا ہے.
کیا فرماتے ہیں آپ؟
بس وہ فرما دیا جو فرمایا، صحیح فرمایا،
بھائی فرمایا. جی انشاءاللہ حج پر تو جا رہے
ہیں
انشاءاللہ. اب تک کی تو تیاری ہے، اب آگے کا اگلا لمحہ کیا ہے یہ تو نہیں پتا، ارادہ تو ہے الحمدللہ.
امیر سنت وچال مدینہ کا کوئی واقعہ بھی سنائے. نیز امیر سنت نے حلق کروا لیے،
بال سر کے امیر سنت صاف کروا چکے.
آپ بھی نظر آ رہے
ہیں؟ ہاں میں بھی کروا چکا ہوں
مدینہ.
تو وہ اس لیے کہ وہ بال نہ گرے
صحیح
احرام سے پہلے کی.
ٹھیک.
تو
غالباً حلق نہیں کروایا، مشین
میں نے، اس لیے میں نے وہ حلق کہا تو میں نے کہا ہی نہیں. हाँ. انہوں نے الگ کہا، میں نے کہا بال صاف،
بال کم کروائے کیونکہ حلق تو پھر احرام کے بعد.
مشین
ٹھیک ہے. بڑی زلفے وغیرہ بھی ہوتی ہیں نا، تو بھائی صاحب کی ماشاء اللہ زلفیں تھیں، تو بال پھر احرام میں اگر دو تین دن رہنا پڑے گا تو بال گریں گے، تو اس لیے احتیاط.
ٹھیک ہے. چل مدینہ کا کوئی واقعہ سنا.
چل مدینہ کا واقعات ہے، سارے ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے ہمارے سلسلے کا.
چل مدینہ کا ایک فیضان آپ کی زندگی میں ایڈ ہے، وہی بتا دیں. آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو آپ کے نماز کے بعد والے وظائف میں ایک وظیفہ ہے. آپ نے بتایا تھا کہ امیر الاسند نے چل مدینہ کے
قافلے وہ فجر و اثر کی نماز کے بعد.
جی.
جو دس دفعہ پڑھنے کا ہے نا.
جی. ناظرین کو بھی بتا دیں آپ پڑھتے ہیں.
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدی الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یعنی زانو بدلے بغیر فجر و اثر کے بعد. یہ 2001 میں امیر سنت نے ہماری سفر مدینہ میں، چل مدینہ کے سفر میں تربیت فرمائی دی. تو میں نے کوئی اس کہا تھا کہ تقریباً 100% تقریباً اس اب تک عمل ہوتا ہے.
18 سال ہو گئے ماشاء اللہ
کہ بیٹھ کے یہ پڑھ لیا
شجرہ اتاریہ میں بھی.
ہاں شجرے میں
مدینہ مدینہ
ماشاء اللہ. مطلب اتار نے ڈائریکٹ دیا تھا نا، اس لیے میں نے کہا چلو.
واہ سبحان اللہ. کال شامل کرتے ہیں، کالز ہیں ہمارے پاس. جی
محمد اکرم جان سے بول رہا ہوں. تو یہ پوچھنا تھا، یہ کہہ رہے ہیں شوگر کا مریض دوائی کے بغیر کیسے گزارا، جسم میں ٹانگوں میں دردیں رہتی ہے اور یہ شوگر ہائی ہو جاتی ہے، دوائی نہ کھاؤں گا.
شوگر کے بارے میں میرے کو لگتا ہے عبد الحبیب سے مشورہ کرتے ہیں، شوگر کے مریض عبد الحبیب کا اس معاملے میں تجربات ہیں، تو بہت زیادہ جو نا علاج سے زیادہ تجربہ بھی کام آتا ہے.
نہیں ویسے تو حکیم صاحب بتائیں گے، لیکن دوائی کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا دوائی کے بغیر پیروں میں درد ہوتا ہے، شوگر ہائی ہو جاتی ہے. شوگر ہائی ہو جاتی ہے تو آپ دوائی لیجیے ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ، اگر ضرورت ہے تو انسولین لیجیے. دوائی کو چھوڑ کر شوگر ہائی کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ ہاں اگر پرہیز کر کے واک کر کے آپ چیک کریں کہ آپ کی شوگر کم ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر کے ہی مشورے سے بتدریج دوائی کو کم کر سکتے ہیں. لیکن دوائی چھوڑ کر یہ سوال کرنا کہ دوائی نہیں کھاتا تو شوگر ہائی ہو جاتی ہے تو کیا کروں، تو میرا خیال ہے سوال کا وہ بنتا نہیں ہے.
آپ نے مدنی پھول دیا نا، جتنا ہو سکے دوائی سے بچیں، دوائی نہ کھائیں تو وہ اس پر وہ
نہیں، تو دوائی سے بھی بچیں اور پھر دوائی سے بچنے والا تو پرہیز زیادہ کرے نا. میں میٹھا بھی کھاتا رہا ہوں بس.
آپ کو یہ یاد رہے گا کہ دوائی سے،
ایک ساری سائڈ یاد رہے،
دوائی سے بچنے کے لیے جو میں نے بیان کیا کہ آپ پھل سبزی پرہیز ان سے اپنے علاج کی طرف جائیں، نہ کہ دوائی سے ہی علاج کرائیں، اور حتی الامکان دوائی سے خود کو میڈیسن سے اوائڈ کریں. اس پر میں کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہوں، اللہ نے چاہ تو کل بھی قائم رہوں گا.
ٹھیک ہے،
کیونکہ اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. آپ کچھ بیان کریں گے؟
ان سے یہی عرض کرنا ہے کہ جو آپ کی دوا ہے اس کو جاری رکھا جائے، کیونکہ اطبا یہ کہہ سکتے
ڈاکٹر
اب تک ڈاکٹر
ڈھونڈے گا اطبا کو ڈھونڈا رہا ہے اطبا کا بتایا، رکشے والے کو پوچھے گا نا اطبا کے پاس لے جاؤ، کسی ملک میں ہوتا ہوگا مسئلہ ہو جائے گا،
ریلوے اسٹیشن لے جائے گا.
جی جی خلیل بھائی،
ڈاکٹرز وغیرہ جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ جو علاج وغیرہ کرتے ہیں، علاج معالجہ ڈاکٹرز حضرات، تو یہ ابھی تک اس کے علاج تک پرفیکٹ اس کا علاج ہو وہاں تک پہنچ نہیں پائے. اللہ کی رحمت سے روحانی علاج میں اس کا علاج ہے، روحانی علاج کیجئے، اور جو فی الوقت آپ کی جو بھی ٹیبلٹس وغیرہ ہیں اس کو جاری رکھا جائے اور اپنی خوراک پر توجہ دیں. میں ایک علاج عرض کیے دیتا ہوں، ایک گھریلو علاج، میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا یہ عطا کردہ ہے، اور یہ روحانی علاج بھی ہے اور ایک طرح سے گھریلو علاج بھی ہے. وہ یہ ہے کہ آملہ اور سونف، خشک آملہ اور سونف، یہ دو چیزیں ہیں، اس کو آپ ہم وزن لے لیجئے اور اس کو پیس لیجئے، پیس کر اس پر 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. 313 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کو آپ بحفاظت رکھ لیجئے. صبح اور شام ایک ایک چمچ تقریباً 6-6 گرام کے آس پاس مٹکے کے پانی سے، اگر مٹکا آپ کے گھر میں ہے تو بہتر ہے، سادے پانی سے.
مٹکا نہیں ہے بھیا تو کیا کریں؟
سادے پانی سے یعنی کہ جو الفاظ لکھے ہیں میں وہ بھی عرض کر رہا ہوں ساتھ ساتھ.
صحیح ہے وہ، اس کے علاوہ مٹکے کے علاوہ سادہ پانی بھی آپ کو اجازت دینی ہے، اس پہ بھی غور فرما لیں.
مٹکے کے پانی سے یا سادے پانی سے آپ اس کو صبح شام ایک ایک چمچ لیجئے، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی شوگر جو ہے وہ برقرار جو مینٹین رہے گی انشاءاللہ عزوجل بڑھے گی نہیں. مگر اس میں یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ نے چلنا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شوگر ایسی ہو کہ جو انسولین کے ذریعے ہی کنٹرول ہو، اور ٹیبلٹس وغیرہ یا اس طرح
کے مٹکے کا جو کہا عبدالحبیب بھائی، اس لیے میں کہا مٹکے کے علاوہ کسی اور پانی کا مشورہ دینا چاہیے. نہیں دے سکو مٹکے کا پانی جو کہ وہ مٹی کا برتن ہے پورا، وہ مٹی کی اپنی تاثیر ہے، اور وہ تاثیر ہو سکتا ہے اس پانی میں آتی ہو. اور اس لیے بعض حکما نے یا حکیم لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کے مشورہ دینے والے، انہوں نے مٹکے کے پانی کو ایڈوائز کیا ہو کہ مٹکے کا پانی پیا جائے، تاکہ اس پانی میں بھی ایک تاثیر آئے گی. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے، تو اس لیے پتا نہیں مجھے کہ تو مٹکا تو پھر مٹکا ہی رکھیے گا، اپنی طرف سب کچھ پلس مائنس نہیں کرتے، اللہ خیر فرمائے. اتنا فارا لے لیتے آدمی، مٹکا بھی لے لے، ایک بیمار آدمی دوائی لیتا ہے تو مٹکا گھر میں رکھ لے، کیا آ رہے ہیں؟ تو جی
سادہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں،
کر سکتے ہیں، فرما رہے حضرت کر سکتے ہیں. اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے جملہ مسائل پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین بھی جاہ نبی جی لمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
حسین و حسن فاطمہ علیہ